أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں، فہم میں، تقویٰ میں، شعور میں برکت دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 28 پارہ آج کا ہمارا گول ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آسان طریقے پہ ہم سے ادا کروائے اور اس کو قبول کرے. 27 پارے میں ہم نے بہت کچھ دیکھا تھا. کچھ چیزیں اس میں سے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، کبھی شوق سے، کبھی خوف سے، کبھی ذوق سے، کبھی طواف کے چکروں کی صورت میں، کبھی صفا اور مروہ کی سعی کی صورت میں، اور دن رات کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی صورت میں. ایک ایمان والے کی پوری زندگی کا قبلہ اللہ کی ذات ہوتی ہے. جس طرح وہ نماز میں قبلہ پوچھتا ہے، اسی طرح شادی بیاہ خوشی غم ہر موقع پہ وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے پیارے نبی کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اور پھر اس کی زندگی حقیقت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تصویر بن جاتی ہے۔ صرف وہ پھر وہ 24 گھنٹے حالت نماز میں تو نہیں رہتا، اور یہ ممکن بھی نہیں اور یہ مطلوب بھی نہیں، لیکن وہ کیفیت نماز میں رہتا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے رب کی یاد رہتی ہے۔ اور جب ایک انسان کی زندگی اس قسم کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو 24 گھنٹے کا مسلم کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے سورۃ الرحمن میں ایک تکرار 31 بار 31 ٹائمز پڑھی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا جواب ہم نے سیکھا تھا کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ مجھے تو ایسے لگا کہ 31 ٹائمز یہ جملہ بلوا کر اور اس کا جواب دلوا کر اللہ نے آپ کو مجھے کہہ دیا کہ تمہارے ہر دن کے اندر کم از کم ایک بار نعمتوں کے اوپر غور و فکر ہوگا تو پورا مہینہ اللہ کی نعمتوں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرو گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کی تخلیق کی، اور یہ ہے وہ ہستی کہ جس نے ایک انسان کو حقیقت میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا میں قرآن پکڑا دیا اور آگے جا کر جنت دے گا۔ جس نے دنیا میں قرآن پکڑ لیا اس کے لیے آخرت کے جنت کے راستے آسان ہوں گے، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جو علم کے راستوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، سورۃ طور کی آیت 17 تھی کہ متقی جنتوں میں بھی ہوں گے اور نعمتوں میں بھی ہوں گے۔ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی ایمان والے سے زیادہ نعمتوں میں کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ دور والوں کو دکھتی نہیں ہے۔ جب ہمارا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں دنیا کی نعمتیں نعمت اور دین کی نعمت ایک قسم کی لائبلٹی لگنے لگتی ہے۔ ہم دنیا کے 4 پیسوں اچھے گھر بڑی گاڑی میں دیکھ کر کسی کو رش کرتے ہیں، اور اگر یہی چیزیں وہ دین کے رنگ میں بھاگ دوڑ کرے تو ہمیں وہ بیچارہ لگتا ہے اور ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں کہ اوہو اس کی تو زندگی میں اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ واقعہ میں 3 گروہوں کو دیکھا تھا، اصحاب الشمال سے تو میرا آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اللہ کرے، لیکن اصحاب المیمنہ اصحاب الیمین سے اٹھا کر السابقون الاولون اور اولئک المقربون۔ اگر آپ مائنڈ میپ دیکھیے آپ کے سامنے ایک سلائڈ ہے تو گڈ بیٹر دی بیسٹ، زندگی میں ایک قدم تو آگے چلیے۔ یہ طور قرآن اب آپ کو علم میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھا چکا، کئی لوگ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر سال ہم نئی باتیں سیکھتے ہیں، اور ہر سال یہی کہتے ہیں کہ اس سال جو سیکھا وہ پہلے نہیں پتا تھا۔ الحمدللہ علم کی یہ خوبی ہوتی ہے، سچا علم ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا عمل میں بھی تو بڑھو، تھوڑا سا تقویٰ میں بھی تو آگے آؤ، خشیت میں بھی تو آؤ، تمہاری نماز بھی تو تھوڑی سی بہتر ہو، تمہارا تعلق باللہ بھی تو اچھا ہو، تمہاری مال کی محبت بھی تو دل سے نکلے۔ اس طرح ہم گڈ سے بیٹر اور بیٹر سے دی بیسٹ بن کر دنیا سے جائیں۔ اللہ کرے کہ جس دن ہماری موت ہو وہ ہماری زندگی کا ایمان عمل کے حساب سے بہترین دن ہو، اور جس لمحے اللہ کو ہم پر پیار آ جائے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو ہم پر ہمارے پاس بھیج دے۔ اور پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا، تدبر کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے اب آپ کو دعائیں کرنی ہے۔ یہ جو دار قرآن ہوتا ہے نا، یہ تذکر ہوتا ہے، ایک تیزی سے گزرتا ہے سفر، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ آج صبح ہماری جو ایک کلاس ہو رہی ہے تو اس میں ساتھی کہہ رہے تھے کہ صرف سورۃ بقرہ پڑھی ہے تو ہمیں اتنا کچھ پتہ چل گیا، تو اگر ہم سب کچھ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ صرف سورۃ بقرہ پڑھی ہے انہوں نے، اور ڈیٹیل سے نہیں پڑھی، شارٹ ورژن پڑھا ہے۔ چند دن میں یہ سفر ہوا، لیکن وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر سوچئے کہ جب پورا قرآن سمجھ آ جائے گا تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ حدید، جس پہ بات چھوڑی تھی تسلی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کو الگ سے سنیے، اس کی تفسیر ہمارے پاس الگ سے بھی موجود ہے، سبیل الجنہ میں بھی ہے، کوئی موقع دیکھ کر ویب سائٹ سے سن لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آج کے دور کا جہاد کیا ہے۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ یورپ میں بے شمار چرچز بک رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمارتیں تو بنا لی لیکن لوگوں کو علم نہ دیا، حتیٰ کہ کچھ ملکوں میں اب بین ہو چکا ہے کہ چرچ نہیں بکے گا، کیونکہ ان کے 98% چرچ جب بکنے پہ آتے ہیں تو وہ مسلمز خریدتے ہیں اور وہاں مسجد بن جاتی ہے۔ اب ان کو اپنے مذہب کی، اپنے کلچر کی ایک قسم کی اس میں شکست دکھ رہی ہے کہ ہمارے چرچز میں مسلمز آ گئے، یہ کیوں ہوا؟ مجھے خوف اس بات سے آتا ہے کہ کہیں ہمارا حال بھی یہ نہ ہو جائے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر ہم اب مزید مسجدیں بنانے سے زیادہ ہمیں تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے، ہر تعلیمی ادارہ ایک مسجد ہے۔ جب نماز کا وقت آئے گا، اذان دی جائے گی، مرد آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اور مسجد کیا ہوتی ہے؟ دعا کیجئے کہ ہم لوگ تیار کر سکیں۔ پھر سورت حدید میں جو ٹاپک تھا وہ جہاد کا تھا، مل جل کر کام کریں۔ سٹیگننٹ واٹر میں بدبو ہو جاتی ہے، کھڑا پانی پاک نہیں ہوتا، آپ کو شاید پتہ ہوگا، ایک خاص مقدار سے کم اگر ہو۔ جمود کو توڑنا ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں جو چاہیے یہی چیز آج آپ کو ہم سورت صف میں ملے گی۔ اللہ کرے ہم وہاں پہنچ کر اگر وقت ہوا تو بات کر سکیں، لیکن بس اتنا سا سمجھ لیجیے کہ جہاد کیا ہے، مل جل کر کام کرنا۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنا ہو، اکیلا بندہ نہیں جا سکتا، ہر ایک اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرے، ہر ایک اپنا ہاتھ ڈالے۔ اگر آج ہمیں گھر سے نکلنا مشکل لگے، آج دھوپ گرمی پیاس مشکل لگے، چند سو روپے دے کر آنا مشکل لگے، تو بتائیے کہ کل پھر ہم شاید اس سے بہت زیادہ مشکل حالات میں نہ پڑ جائیں۔ انشاءاللہ اس بارے میں اور بہت کچھ آئے گا۔ اور اس میں ہم نے چار سٹیپس دیکھے تھے، نفاق کیسے آتا ہے دل میں، فتن تم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانش۔ آج بھی مسلمانوں کے یہ چار ہی پرابلمز ہیں، اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز میں ڈالا ہوا ہے، فتنے، مال اور اولاد کے فتنے، کچھ کو تربص ہے، انتظار، ہیزیٹنٹ ہے، چلو تھوڑا سا کچھ اور ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اور کچھ تو اللہ معاف کرے ان کو بھی اور ہمیں بھی، ورتب تم آج تک شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ آر یو شیور اسلام از رائٹ ریلیجن۔ اور اکثریت عوامہ کا پرابلم کیا، غرت کو مولا مانش، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے بہترین معاملے آسان کروا دے۔ چلتے ہیں آج کے اس بارے پہ، اس سوچ کے ساتھ، بہت ہی دل میں خوشی بھی تھی، رات سے ہی تھی، اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بڑا گھریلو سپارہ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا گھریلو ڈرامہ، سب کا موس، کیوں جی؟ اس میں سٹوریز ہیں اور اس کے بعد سے اس میں ہم نصیحت آموز ہیں۔ تو یہ پورے کا پورا پارہ آپ کو مجھے عورتوں کی زندگی، اور خاص طور پہ جب اس میں دین آ جاتا ہے اور باقی لوگوں کے پاس دین نہیں ہوتا، تو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کا حل ہے۔ اس کی ہر صورت، پہلی صورت مجادلہ بھی پڑھیں گے، مجادلہ بھی کہتے ہیں، مجادلہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک عورت سے متعلق ہے، خلہ نام کی ایک عورت تھی۔ اور اس کی آخری صورت، صورت تحریم، چار عورتوں کی کہانی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، اور حضرت مریم اور لوط کی بیوی۔ یعنی یہ پورا پارا عورتوں کے مسائل، اور خاص طور پہ گھریلو مسائل۔ لیکن اس پارے کا جو ایک بڑا ہی سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے وہ لکھ لیجئے، ناگوار رشتہ۔ بہت ساری اس پہ ناگواریاں دیکھیں گے، کیونکہ آج کل ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں تو حیران ہو گئی کل اس پارے کی تیاری کے دوران، پہلے سے بھی اندازہ تھا لیکن جب اس اینگل سے میں نے اس پارے کو رات کو دیکھا تو میں حیران تھی کہ واقعی قرآن ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں سے پانی لیتے جائیں تو مزید نکلتا جائے گا۔ کچھ آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے، مجھے پتہ آپ کو بوجھل لگے گا، لیکن صرف آپ کو یہ احساس دلاؤں گی کہ اس ایک سپارے میں رشتے نبھانے کے لیے کتنے ڈفرنٹ اینگلز دیے گئے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ناگوار حالات ہو جائیں تو کیا کرو۔ مثلا سب سے پہلے سورت مجادلہ، بالکل ابتدائی آیات ہیں، ایک عورت کے مرد کے ساتھ تعلق کے ٹوٹنے میں ایک طریقہ ہے اظہار کا، آیت کے ساتھ چلیں گے، حالانکہ سورت احزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سورت مجادلہ کی آیت 22 میں ہم دیکھیں گے کفر کے رشتے، یعنی ہمارے سگے رشتے داروں میں اگر کچھ کافر ہوں تو کیا کیا جائے. پھر اسی طرح اللہ کی دشمنی اور ہماری محبت جب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی، یہ بھی ہم سیکھیں گے اسی صورت میں. پھر اسی طرح دلوں کو کینوں سے پاک کیسے کریں کہ رشتے خوبصورت ہو جائیں، سورت حشر کی آیت 10 میں دیکھیں گے. انصار مدینہ نے کس طرح خود بھوکے رہ کر اخوت کے رشتوں کو نبھایا، سورت حشر کی آیت 9 میں ہم دیکھیں گے. خاطب بن ابی بلتا کیسے اس کے بیوی بچے ان کے لیے آزمائش بن گئے اور انہوں نے خط لکھ دیا جو اصل میں ایک جاسوسی کے برابر تھا، سورت ممتحنہ کی پہلی آیت میں اس کو دیکھیں گے. پھر اسی طرح سورت ممتحنہ کی آیت 3 میں ہم دیکھیں گے ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے نسب ناطے قیامت کے دن، یعنی جن رشتوں ناطوں کو نبھانے کے لیے ہم نے زندگیاں لگا دیں قیامت کے دن ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا اگر ہم یا یہ کفر پہ ہوں گے یا نافرمانی پہ ہوں گے. پھر اس طرح سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کیسے ابراہیم نے اللہ کی خاطر اپنی قوم سے تعلق کاٹا، خفا ہو گئے. یعنی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار دین پہ نہ ہوں اور پھر ہماری بار بار کی کوشش کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں تو پھر ہم ان کو کہہ دیں کہ نبرا منکم، ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے راضی آپ ہم سے راضی، ویسے ملیں گے لیکن اس رسم اور اس موقع پہ نہیں ملیں گے. یہ ابراہیم کی سنت ہم سیکھیں گے کیسے ناگواریوں کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو نبھایا. پھر اسی طرح سے ہم سیکھیں گے سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں اسلام قبول کر کے آنے والی عورتیں اپنے سابقہ شوہروں سے حق مہر کے معاملات کو کیسے سیٹل کریں. جتنا میں اس آیت پہ پہنچ کر اسلام کی خوبصورتی کو محسوس کرتی ہوں ہر دفعہ، شاید کسی اور آیت پہ کم ہو. آپ سنیں گے ترجمہ آپ کو بھی یقین آئے گا کہ واقعی صرف یہ اللہ ہے جو سب کا حق دے سکتا ہے، ورنہ بندے بندوں کا حق نہیں دلوا سکتے. پھر اسی طرح سورت منافقون کی آیت نمبر 8 میں رشتے کی ایک خوبصورتی دیکھیے کیسے عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے کہ پہلے اپنے لفظ واپس لیں، آپ نے محمد رسول اللہ کے لیے کہا کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کے عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، آپ کہیے اسے الٹ بات. یعنی یہ بھی ایک واقعہ ہے، جنہوں نے سنا ہوا وہ سمجھ چکے ہوں گے. پھر سورت تغابن آیت 14 میں ہم دیکھیں گے کہ ازواج اور بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان کی دشمنی سے کیئرفل رہنا. اور سورت تغابن ہی کی آیت 15 میں ہم دیکھیں گے کہ ازواج اور بچے فتنہ ہیں، لیکن چھوڑنے نہیں ہیں. تین لفظ ہیں معافی کے، تینوں اس میں آگے کہ تم ان سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو فائدہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ. پھر اس کے بعد سورت طلاق پوری کی پوری آپ کو مجھے سکھائے گی متعلقین، ایکس ہسبینڈ اور ایکس وائف، ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی ناسور ہے، جب تک اس کو سارے خاندان میں بدنام نہ کر دیں ہم سچے ہی نہیں ہوتے، اور دوسری طرف سے بھی جب تک الزامات کی بوچھاڑ اس کے نہیں اس کے سارے خاندان پہ نہ لگے ہم خاندان کو بتا ہی نہیں سکتے کہ مرسا ظلم کتنا ہوا. طلاقیں ہوتی تھیں، نبی کے دور میں بھی ہوتی تھی، محدثین کے دور میں بھی ہوتی تھی، تاریخ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی جو اس دور میں دیکھی گئی. ایک صحابی ایک عورت کے ساتھ نہیں نبھا کر سکتے، طلاق دی پورے مینرز کے ساتھ بات ختم ہوئی، عدت پوری ہوئی، کسی دوسرے کو کہتے ہیں وہ فلاں عورت آج کل فارغ ہے اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے لگا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ نے تو اس کو خود چھوڑا ہے. کہا میرے ساتھ نہیں اس کی بنی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ بری عورت ہے. اللہ کرے آج بھی یہ مزاج ہو جائے. ہمارا تو خون جلتا کڑتا رہتا ہے اگلوں کی خوشیوں کو سن کر یا اگلوں کی بربادی کو سن کر، ہم زبان پہ ہونٹ زبان پھیرتے ہیں ہونٹوں پہ اور کہتے ہیں دیکھا اللہ ہمارے بدلے لے رہے ہیں نا ان سے. یاد رکھے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ناگواریوں میں بنتا ہے، لیکن اسلام نے اس میں بھی کہہ دیا ولا تنسبوا الفضل بینکم تو زب دا موت، کبھی کسی کے بارے میں اچھا برا نہ کہیے پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد سورت تحریم کی پہلی ہی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی نے اپنی بیویوں کو خوش کرنا، یعنی بیوی سے رشتہ جوڑتے ہوئے اللہ کے کسی حلال کو حرام کرنا چاہا، اللہ نے روک دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ، اور پھر اس کے بعد سورۃ تحریم کی آیت 3 اور 4 میں ہم دیکھیں گے سوک ناپے کا رشتہ. کوئی رہ گیا رشتہ تو مجھے بتا دیں, ابھی 2 پارے ہیں. سوکن پنے, سوکن کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا؟ کسی کو پتا لفظ سوکن کی وجہ؟ سو 100 کان, یہ کان سوکن وہ ہوتی ہے جس کے 100 کان ہوتے ہیں, وہ آپ کی کنسوئیاں کرتی رہتی ہے. جی آج پتا لگا آپ کو, ماشاء اللہ کچھ تو فائدہ ہوا آنے کا. ہاں بہرحال آگے چلیے, سورۃ تحریم کی آیت 10 میں ہم دیکھیں گے کہ شوہر نوح یا لوط جیسے ہی نبی کیوں نہ ہوں, لیکن اگر بیویوں کے دل ایمان والے نہیں تو وہ شوہر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکیں گے. اور پھر آخر میں ساری مجبور عورتوں بہنوں کے نام ایک پیغام, جن کے گمان کے مطابق ان کے شوہر بڑے ظالم ہیں, نعوذ باللہ, بڑے سخت دل ہیں, ان کو اچھے کاموں میں بھی نہیں آنے دیتے, دین سیکھنے نہیں دیتے, سکھانے نہیں دیتے, اور پریشر بہت ہے, یہ تو لکھ لیجئے ایک جملہ, ساری دنیا کے شوہروں کی دولت مل جائے تو شاید فرعون کی دولت کا مقابلہ نہ کر سکے. اتنا دولت مند تھا وہ شخص, اور اس کی سرداری اور جو اس کی بادشاہتیں تھی, اور ساری دنیا کے شوہروں کا ظلم مل جائے تو فرعون کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ذلہ اتار, ہاتھوں میں میخیں لگواتا تھا, زندہ انسانوں کے ہاتھوں میں کیل لگوا کے ان کو ٹھوک دیتا تھا درختوں کے ساتھ. لیکن جب بی بی آسیہ کے دل میں ایمان آ گیا, جب اندر کی گریں کھل گئیں, جب ذوق یقین پیدا ہوا تو کٹ گئیں زنجیریں. گویا کے پارے کین پہ ہم دیکھیں گے ان میرڈ کنواری لڑکیوں کے لیے حضرت مریم کی مثال ہے, اور شادی شدہ عورتوں کے لیے فرعون کی بیوی, اس کو اللہ نے آسیہ نہیں کہا, فرعون کی بیوی کہہ کر آپ کو مجھے کہہ دیا, کوئی دنیا کا شوہر اپنی بیوی کو اللہ کی طرف آنے سے نہیں روک سکتا, شرط یہ کہ اس کے اپنے اندر ایمان آ چکا ہو. اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, سارا الزام جا کر ہمارا دین پہ لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 10-12 تقریباً پوائنٹس میں نے آپ کو اس پارے میں سے رشتوں کے دیے ہیں. کبھی آپ نے 28ویں پارے کو پہلے پڑھتے ہوئے اس طرح سوچا خود سے کہ اس میں رشتوں کی اتنی بات ہے؟ سوچا ہوگا, میں نہیں کہتی کہ نہیں سوچا ہوگا, لیکن آپ دیکھیے کہ ذہن کو جب کھول کر ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں, مجھے یقین ہے کہ اس پورے سال میں جب بھی موقع ملے گا اس پارے کو پڑھنے کا تو ہمیں یہ واقعات یاد آتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر کچھ اور چیزیں جو اس پارے کے گلمپس ہیں, جھلکیاں. نمبر ایک, سرگوشیاں نہیں کرنی, کھانا پھوسی نہ کیجئے. یہاں بھی میں آپ سب کو کہوں گی مینجمنٹ کے ناطے سے, کانوں میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, لکھ کر پیغام دیجئے ایک دوسرے کو. وسپر کرنا اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو برا ہوتا ہے, دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح حق ہی پر رہنے میں بھلائی ہے, جو حق سے پھرا وہ رسوا اور خوار ہوگا, اور اس لیے ہم نے حق پر قائم رہنا ہے. جتنا زیادہ آپ کی زندگی میں سچ اور حق ہوگا, آپ کہہ لیجئے کہ الحق آپ کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح مجلس کے آداب سیکھیں گے اس بارے میں, خاندان برادری اور رسومات کی محبت سے زیادہ ایمان کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے, یہ ہے اصل میں بنیادی تھیم اس بارے کا. رشتوں کی ترازو میں جب ایک طرف اللہ کا دین, اس کے تقاضے ہوں, اور دوسری طرف کوئی رشتہ ہو تو تمہارا پلڑا کس طرف جھکنا چاہیے, یہی چیز ہم نے تھوڑی سی سورۃ توبہ میں بھی دیکھی تھی, یہاں کھل کے بات ہے. پھر ہم سیکھیں گے کہ اللہ مومن بندوں کی کفار سے دوستی کو پسند نہیں کرتا, اس لیے ہم نے اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے. منافق وہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو, منافقت سے بچنا ہے. بے عمل عالم کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے, تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتابیں فائدے کی ہیں یا نقصان کی. تو علم لے کر باعمل بننا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مثال آئے گی سورۃ جمعہ میں, پچھلی کی قوموں پہ تنقید کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں, اس کو نہیں پتا کہ میرے اوپر جو ردی ہے وہ انگلش کی کتابوں کی ہے, میتھ کی ہے یا کسی اور کی ہے. اسی طرح وہ شخص جو علم تو لے لیکن اس کو اپنے اندر جذب نہ کرے, اس کا حال ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ میڈیکل کی بکس ایک گدھے کے اوپر لاد دیں تو کیا کوئی اس کو ڈاکٹر گدھا کہے گا؟ اسی طرح وہ مسلمان جو کتابوں کا بوجھ لادے پھرے لیکن ان کتابوں کو جانے نہ, اس کو پڑھے نہ, تو وہ بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. پھر اسی طرح کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی, اس لیے دوسروں کو اپنی تکلیف اور پریشانی کا الزام نہیں دینا، یعنی میرے اوپر یہ تکلیف فلاں کی وجہ سے آئی، یہ نہیں کہنا۔ مال اور اولاد آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اترنا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں بات کبھی سمجھ آئی آج تک کافی لوگوں کو کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ کہف میں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یعنی مال اور اولاد جو ہیں یہ دنیا کی خوبصورتی بھی، اور اس کو باقیات الصالحات بناؤ۔ اب اس بارے میں، اس کو بار بار آزمائش اور فتنہ کہا جائے گا، تو سمجھ لیجئے فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اچھا استعمال کریں تو خیر ہو، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تو شر ہو۔ مثال چھری کی دیتی ہوں، چھری خیر ہے کہ شر ہے؟ چھری نہ ہوگی تو آپ کی فروٹ چاٹ کیسے بنے گی، ہنڈیا کیسے پکے گی، پیاز کیسے چھلے گا؟ لیکن اگر پیچھے سے پکڑنے کے بجائے آگے سے پکڑ لیں گے تو آپ کا ہاتھ کٹے گا۔ مال، اولاد، بیوی، شوہر، یہ خیر کی چیزیں ہیں، بٹ ہم اپنی نا سمجھی سے ان کو مس یوز کرتے ہیں، اس لیے پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ پھر سچی اور خالص توبہ، توبۃ النسوخ کی صورت میں دیکھنی ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملے گا، اس لیے بہترین بدلوں کی امید پہ نیکیاں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب چلتے ہیں سورۃ مجادلہ یا مجادلہ، دونوں طرح سے اس کا پروناؤنسیشن بالکل ٹھیک ہے۔ ٹاپک لکھ لیجئے، پہلا ٹاپک ہے کفارہ زہار، غیر ذمہ دارانہ الفاظ بولنے کا کفارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے، تو پھر اس سے بڑے گناہوں کی سزا کیا ہوگی؟ پہلی 6 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات کی، آئیے ذرا ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہاں ذرا سا آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اگر مجھے بھی یاد کرائیے گا سورت کینڈ پہ، اس کی ایک خاص بات ہے جو نئے لوگوں سے پوچھنی ہے، آپ نے پڑھتے سنتے وقت ترجمے سے آپ کو پتہ لگ جائے گی، ڈونٹ وری۔ کیا ہے؟ فرمایا قد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں جو شخص نہ پائے، یعنی یہ کام نہ کر سکے، تو اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ ہیں اللہ کی وہ حدیں، اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کر دے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ہیں وہ آیات جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے۔ انداز دیکھیے عائشہ کے بات کرنے کا، کون سا رب؟ جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے، مراجعہ کے خوب سنتا ہے۔ یہ شکایت کرنے والی خاتون بی بی صاحبہ حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں بالکل نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور اللہ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا۔ زہار کی بات صورت الاحزاب میں ہوئی تھی، منہ بولے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ عربوں میں طلاق دینے کا ایک انداز کیا تھا کہ کوئی مرد غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیتا، انتی الیہ کا زہری امی، کہ تیری پشت مجھ پہ میری ماں کی طرح، یعنی جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں میری ماں بہن ہے تو۔ جہالت کی بات، ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ بیوی کو کوئی کہہ دے۔ اب اس دور میں کیا تھا کہ طلاق ہو جاتی تھی۔ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بوڑھی خاتون تھی، رونے دھونے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر بوڑھے بھی ہیں، غصے کے تیز بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ اب مجھے غم ان کا ہے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں گی تو ان کا خیال کون رکھے گا۔ نوٹ کیجئے خولہ کا مسئلہ، آج تم اپنی جان چھڑانے کے لیے طلاق لیتے ہیں نا، یہ بیچاری شوہر کی جان بچانے کے لیے رہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بولتے تھے، آپ خاموش رہے۔ کہا کہ ہو گئی طلاق، جب حکم یہ، وہ ادھر سے جا ادھر سے جا۔ ایک آدھ اس نے ٹرائی کی، جب اللہ کے نبی نے ظاہر نہیں بولا اور بولنا نہیں تھا اپنے، تو وہ پکڑے کے جائے نماز اللہ کے آگے سجدے میں چلی گئی، اور وہ مسجد نبوی میں سر زمین پہ رکھ رہی ہے، ساتویں آسمان سے آواز آتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ ہے السمیع، ساری آوازوں کو سنتا ہے، دکھ کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، سکھ کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے سردار بھی تھے، کہیں انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک عورت نے آپ کو روک لیا، بات کرنے لگی کرنے لگی کرنے لگی، کافی ٹائم گزر گیا۔ حضرت عمر بڑی تعظیم کے ساتھ اس کی بات سنتے رہے، یہاں تک کہ جب خود اس نے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو جانے کا کہا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا، عمر یہ آپ نے کیا کیا، ایک بڑھیا کی خاطر آپ نے اتنے سرداروں کو روکے رکھا؟ کہنے لگے، تجھے نہیں پتا یہ کون عورت تھی؟ کہا کون تھی؟ کہا یہ وہ خالہ تھی کہ جن کی آواز سات آسمانوں پہ رب نے سن لی، واللہ ہی عمر کو اگر یہ کئی دن تک روکے رکھتی تو میں روکے رہتا، صرف نمازوں کے وقت میں اس سے جانے کی اجازت طلب کرتا۔ قد سمع اللہ قول التی، کوئی حافظہ نہیں تھی، عالمہ نہیں تھی، مبلغہ نہیں تھی، استاد نہیں تھی، عام عورت تھی۔ تو یاد رکھیے، اللہ سب کی سنتا ہے، مت کہیے کہ آپ کریں گے دعا تو ہوگی، آپ دل سے کریے اللہ قبول کرے گا۔ اور اللہ نے اس عورت کی خاطر قانون نہ بدل دیا، آگے یہ جو سزا چینج کی ہے تو یہ ایک قسم کی رعایت تھی کہ ٹھیک ہے اب طلاق نہیں ہوگی، لیکن مرد کو ان سارے مشکل مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے پہلے تو لو پھر بولو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو یاد رکھیے، تین چیزوں میں بات، ہنسی مذاق، غصے، پیار، سب میں ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک طلاق ہے، تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی بات دیکھی، آیت 5 اور 6 میں، ذرا سے یہ مائنڈ میپ دیکھ لیجئے۔ اللہ اور رسول کی مخالفت اگر تکبر کی وجہ سے کی جائے تو یہ کفر ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا ایسے شخص کے ساتھ، احانت والا عذاب ہوگا، یعنی رسوا کن، ہیومیلیٹڈ، نام اعمال کھل جائیں گے۔ اور دنیا میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے کہ اس کے اعمال برباد اور رسوا ہوں گے، اور ذلت اور نحوست اور پھٹکار پڑے گی۔ آپ کو مجھے اللہ اپنے رسول کی مخالفت سے بچا کے رکھے۔ کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کہتے ہیں دوستوں کے حلقے میں نیکی اور تقویٰ کی بات کرنی ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار نہیں کرنا، اگر منہ سے کوئی کفریہ بات نکل جائے تو کفارہ ادا کرنا ہے، اپنی فریاد رسی صرف اللہ سے کرنی ہے، اللہ قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، نامعقول اور جھوٹی بات کہنے سے گریز کرنا ہے، خفیاں سرگوشیاں نہیں کرنی۔ آگے چلتے ہیں ٹاپک 7 سے 13، دینی مجلسوں کے آداب۔ چند لفظ لکھ لیجئے، نجوہ، وسعت پیدا کرو، سرگوشی نہ کرو، کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، اور بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو۔ یہ 5 چیزیں ہم دیکھیں گے جن کے عربک لفظ آپ آیتوں میں سے کوٹ کریں گے، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دین میں ڈسپلن کی کتنی حیثیت ہے۔ آپ اور میں بھی سب یہاں اس وقت ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو مجھے بھی ان ساری باتوں سے فائدہ ہو جائے، اور یہاں سے سیکھے کہ اسلام کا مزاج علم دوستی کا مزاج ہے۔ جب ہم علم کے لیے بیٹھیں تو ہر وہ چیز جو اس کے سننے کے رستے میں رکاوٹ ہو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ پانچ کی مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں. پھر قیامت کے دن انہیں اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کانوں میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا تھا؟ کتنا کامن ہے ہم پاس بیٹھے کے کان میں بات کرتے ہیں. آج سے نیت کیجئے، شادی میں بیٹھے، قرآن کی مجلس میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، کان میں بات نہیں کرنی. دیکھیں نا، دو بیٹھے ہیں اور تیسرا بات کرے گا، وہ کہے گا اس نے میری کی. یہ شیطان کا دھوکا ہے. فوراً کہے گا تیری بات کر رہے ہیں، پھر آگے سے کہے گا اگر اچھی بات ہوتی تو اونچی کرتے، اس کا انہوں نے میری برائی کی ہے. حدیث اتنی کلیئر کٹ ہے کہ جب تم تین لوگ بیٹھو تو دو کان میں بات نہ کرو، چاہے کان میں آپ اس کو کوئی وظیفہ ہی بتا رہے ہوں. نہیں کرنی چاہیے یہ بات. ہم خود اپنے اوپر لیں تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا. فرمائے وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم کی، زیادتی کی، نافرمانی پیغمبر کی، نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا. یہود بھی نبی کی محفلوں میں آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، آپ کسی کو روکتے نہیں تھے. آواز دبا کے السلام علیکم کی جگہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم. آج ہم بچوں کو بھی سلوک سکھاتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. غلط بات ہے، صحیح لفظ بولیے السلام علیکم. اور جو وہ لفظ بولتے تھے السلام علیکم، اس کا مطلب کیا تھا؟ تم پہ موت ہو. سام زہر کو کہتے ہیں موت. حضرت عائشہ صدیقہ کی موجودگی میں ایک دفعہ ایسا ایک شخص آیا، اس نے آ کے اللہ کے نبی کو ایسی کہہ دیا. حضرت عائشہ نے سن لیا، غصے میں بولی وعلیکم لعنت اللہ وغضبہ، غصے میں بولی. آپ نے کہا عائشہ نرم نرمی نرمی. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں وہ آپ کو کیا کہہ گیا. عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں نا، کہتی ہیں آپ تو بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ کو چار باتیں سنا جاتے ہیں لوگ. یہ ٹون تھی. بہرحال کہا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے اس کو کیا کہا. میں کیا کہا؟ کہا اس نے مجھے کہا کہ سلام علیکم، میں نے کہا وعلیک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیم ٹو یو، تجھ پہ بھی. یعنی اگر اس نے مجھے سلام کیا ہے تو میں نے بھی اس پہ سلام ڈال دی، اور اگر اس نے مجھ پہ موت ڈالی ہے تو میں نے کہا تجھ پہ. اور میری اللہ اس کے حق میں سنے گا، اس کی میرے حق میں نہیں سنے گا. عائشہ نرمی برتا کرو. کتنا پیارا مزاج ہے نبی کا چیزوں کو ٹیکل کرنے کا. کیسے توجہ ہٹا دیتے تھے، غلط جذبات دل میں لوگوں کے آنے ہی نہ دیں. تو یہی بات جہاں کہی گئی کہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا. دیکھیں نا، نبی کی توہین کر رہے تھے. اس بارے میں آپ کو دو تین جگہ توہین رسالت کے جملے ملیں گے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. آگے آپ کو عبداللہ بن ابی کے جملے ملیں گے جو اللہ نے کوٹ کر دیے کہ نبی کی توہین کرنے والے کر لیں جتنی کرنی ہے. وہ رب بیٹھا ہوا ہے، نبی کو نہ بھی پتا چلے رب کائنات اپنے نبی کا دفاع کر لیتا ہے. اور جب کچھ نہ ہوتا تو خوش ہوتے، شیخیاں بگاڑ دے کہتے کوئی نہیں بجلی ٹوٹی ہم پہ، ہم یہ بڑا کہتا ہے میں اللہ کا بہت نیک ہوں، نبی ہوں، یہ ہیں، دیکھو ہم تو جا کے اس کو اتنے بد دعائیہ کلمات بھی بول آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے ان کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے، جس میں وہ جائیں گے سو وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور زیادتی اور نافرمانی رسول کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے. سرگوشیاں بڑی بری چیز ہے، بس شیطانی کام ہے، جس سے ایمان والوں کو رنج پہنچے گا، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو. تفسحوا فی المساجد، جگہ تنگ ہو تو لوگوں کو کہا جائے تھوڑے سے سمٹ جائیں، تھوڑے سے سکڑ جائیں تو خوش ہوا کرو، آنے والے کو اچھا لگتا ہے. اگر جگہ بہت بھی ہے نا، پھر بھی تھوڑی سی کشادگی کی کیفیت پیدا کرے تو اگلا کہتا ہے کہ میرے آنے سے ان کو خوشی ہوئی. اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے جاؤ، یعنی تم بڑی مزے سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، اب محسوس ہوا کہ کسی ایسے کو یہاں بیٹھنا چاہیے جو بعد میں آیا، اب مینجمنٹ نے آپ سے کہا کہ ایکسکیوز می پلیز، آپ تھوڑا سا ادھر سے اٹھ جائیں، غصے میں آ گئے. میں تو پہلے سے آکے بیٹھی تھی، میں نے تو کرسی لوٹ کی تھی، میں نے تو مل ماری تھی، میں تو روز ادھر بیٹھتی ہوں۔ نہیں، اٹھ جاؤ۔ آپ دیکھیے نا، بڑا بندے کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے جب اس کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے۔ لیکن ذرا عربی کے لفظوں پہ غور کریں تو آپ انجوائے کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہتا ہے کہ اٹھو، اسٹینڈ اپ، تو انشُزُوا کیا ہوگا؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ۔ دیکھیں نا، آپ میں سے کسی سے کہا جائے اٹھیے، اب آپ بیٹھی ہوئی تھی تو نیچے تھی نا، آپ میری یہ بات سن کر اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ يَرْفَعِ اللَّهُ، آپ تو پہلے ہی کھڑے ہو گئے۔ جس طرح آپ اللہ کے حکم سے مینجمنٹ یا جو بھی انتظامیہ ہوتی ہے اس کے کہنے پہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، آپ کو برا بھی لگا تو بظاہر بھی آپ کا درجہ بلند ہے، اور اللہ کے پاس جو درجے بلند ہوں گے تو وہ بہت ہی پیارے ہوں گے۔ اور فرمایا جو علم دیے گئے ہیں درجے ان کے اللہ بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور علم دیے گئے درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے کورسز آج اناؤنس ہوں گے، بہت سارے کورسز ہیں آن لائن پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور آن سائٹ پہ بھی، کوشش کریں گے آج آپ کو جانے سے پہلے ضرور بتا دیا جائے تاکہ پھر اس کے بعد آپ اپنے حساب سے اس میں سے چوز کر کے اگلے سال کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرائیں۔ لیکن اس وقت یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے جو آپ کے سامنے ہے، ہائی لائٹ کر کے اس پہ 10 دفعہ سوچئے گا کہ دنیا میں دولت، مال، حسن، خاندان، شرافت، یہ سب بڑی معروف چیزیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ دولت والوں کو عزت ملتی ہے، مال والوں کو، حسب نسب کو، سیاست دانوں کو، لیڈرز کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کچھ بھی اور نہ ہو نہ علم کی شان میں تو یہ بھی کافی تھا۔ علم سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا، ہم استاد کو دیکھتے ہیں تو وہ چاہے ایک سٹیپ اونچا کیوں نہ ہو ہم سے، برابر بھی ہو تو وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں، ہال میں، سب سے نمایاں دور سے دیکھنے میں استاد لگتا ہے نا۔ یہ کیسے ہوا؟ محنت کی۔ بیفور آنر کمز ہیوملٹی۔ آج بہترین لینے والے بن جائیے، کل بہترین دینے والے بنیں گے۔ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اچھے استاد بنتے ہیں، اور میری نظر میں آپ کی خوبی وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کے لیے کہتے ہیں، آپ کی خوبی یہ ہے جو آپ کے استاد آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ جائیے اپنے استادوں سے اپنے بارے میں کمنٹس لے کے دیں، آپ دنیا کے چاہے افق پہ پہنچ جائیں اگر آپ کے استاد آپ کے بارے میں گڈ کمنٹس نہ دیں تو آپ کامیاب نہیں ہے۔ علم کے ساتھ شان بڑھتی ہے، یہ اس کی بڑھتی ہے جس کے اندر عاجزی ہے۔ آپ نے دیکھے کہ سورت کہف میں پڑھا علم کے بارے میں اتنا کچھ موسیٰ کے اور حضر کے ناطے سے، پھر ہم نے سورت فاطر میں چند دن پہلے پڑھا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اب یہاں پڑھ رہے ہیں۔ کل 29ویں پارے میں انشاءاللہ زندگی ری سورہ قلم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ زندگی ری تو پرسوں 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے اقرا باسم ربک الذی خلق۔ کوئی ایک پارہ آپ مجھے لا کر دکھا دیں جس میں علم کی بات نہ ہو۔ پہلی نعمت جو انسان کو دی گئی دنیا میں آنے کے بعد وہ علم تھی۔ آج بھی اگر آپ لفظ علم عین لام میم کو جا کر قرآن پاک میں سے ڈھونڈ لیجئے، آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ قرآن پاک میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اسلام کی پہلی اینٹ علم تھی، اور علم بھی وہ جو رب سے جوڑے۔ آج اس علم سے کٹی ہوئی نسلیں تیار کر لیں، مادہ پرستانہ علم بھی لیا لیکن اس نے خوشی نہیں دی، اس نے ہمارے بچوں میں ڈپریشن، دکھ، تکلیف ڈال دی اور ان کو سچی خوشی نہیں ملی۔ تو آج نیت کیجئے یہاں بیٹھ کر، میں نے اپنے آپ کو اب اس علم کے پانی سے کبھی دور نہیں کرنا۔ دیکھیے، آپ نے یہ 31 دن کا سفر تھا ہمارا اس سال کا الحمدللہ، جس میں سے آج ڈے 29 ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈے 29، آپ کو پتہ چلا ان 29 دنوں کا؟ سچ بتائیں، کون دن گن رہے کہ جلدی سے یہ 2 دن چلے جائیں اور دورہ قرآن کا ایک ٹھپا مل جائے کہ ہم نے کر لیا؟ ایک بھی نہیں ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ میرا تو اندر سے دل ہی اداس ہے، ویسے ہی اعتکاف اور آخری عشرا اور دورہ قرآن، یہ دن سارے سال کے سب سے زیادہ اداس دن ہوتے ہیں میرے لیے، دل اندر سے۔ اور اگر آگے 2 دن بعد فرسٹ سے آپ کے پاس فاف انی کورس نہ شروع ہو رہا ہوتا تو میں نے دکھی ہونا تھا، سچ ہے نا؟ اور میں نے نہیں کرنا تھا، یہ فرض سسٹر نے کروایا، ان کو پوچھئے گا۔ جس کو اعتراض ہے کہ جی ہم تو پہلے اتنے دن آئے اب تین دن اور بڑھا لیے تو بعد میں ان سے خوب لڑائی کیجئے گا. میرے اسکیجول میں نہیں تھا لیکن میں نے نہ نہیں کبھی بھی کی. اللہ موقع دے میں کیوں نہ لوں. آپ سب نے آنا ہے. کون کون آئے گا فاف ونی میں؟ اللہ اکبر. دوسرا اول بھی لے لیں. کہاں آنا ہے پتہ آپ کو؟ وہ کون سا؟ پچھلی یادیں. آپ میں سے کس کس نے پچھلے سال دورہ قرآن کیا تھا اسی ہال میں؟ آدھے کو ہیں لیکن ادھر کے زیادہ. تو پھر آپ سب آئیں گے ادھر کے؟ خوشاب والے نہیں آئیں گے. خوشاب والا کون کون آئے گا؟ ادھر دور تو نہیں ہے. چلیے اللہ آپ کو برکت دے. پھر دیکھیے اس کے بعد آپ کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں. تو فاف ونی کورس آن لائن سے جو گھر سے سن رہے ہیں ہمارے ساتھی ان کے لیے بھی بتا دوں. ویسے میری باتیں آفیشیل نہیں ہوتی. اگر میں کوئی غلطی کر دوں تو آپ لوگ ضرور مجھے بات میں جو ایڈمنس کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا. میں تو اپنے دل اور علم سے بات کروں گی. دیکھیے کہ یہ سمر ہے ابھی. یہ جو فاف ونی کورس ہے یہ تین دن کا, یہ آپ سب نے آن لائن سے ایسے ہی سننا ہے جیسے دورہ قرآن سن رہے تھے. انہی سارے میڈیمز پہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن آپ اس میں اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں گے. ایک تو ہم اس میں تین دنوں میں نفس کی تین حالتوں پہ بات کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ لوگ کہتے ہیں شیطان تو بند ہے پھر بھی نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں, شیطان تو بند ہے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا نفس ہے. تینوں دن ہم ان شاء اللہ اپنے بارے میں ایک بات کریں گے. پھر اسی طرح سے دوسری چیز جو ہماری اس ٹاپک اس میں آئے گی وہ کیا ہے بولیے؟ بخشش کی دعائیں. آخری عشرہ چل رہا ہے نا, ہم سب کو اللہ سے بخشش لینی ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دورہ قرآن کر کے ہم بخشے بخشائے گئے ہیں؟ کوئی نہیں بخشا بخشایا گیا. تو اپنی بخشش, ماں باپ کی بخشش, مردوں کی بخشش, یعنی ہم بخشش پہ بات کریں گے ہر دن. کچھ دعائیں بھی سیکھا کریں گے اور دوسری بھی چیزیں. پھر تیسری چیز ہم اس میں اپنی نماز کو تین دن میں صرف نماز کم از کم اس کے الفاظ اور اس کا جو ہم روز کی ادائیگی کرتے ہیں اس کو چیک کر لیں. ضرورت ہے نماز دیکھنے کی اپنی؟ انشاءاللہ کوئی فقہی باتیں نہیں ہوں گی, صرف نماز کی دعائیں اور نماز کا ترجمہ اور اس پہ ہلکی پھلکی سی بات ہوگی. اور پھر اس کورس کے اینڈ پہ ایک سرپرائز ہے, وہ پھر آپ کو بتائیں گے. کافی سارا تو انہوں نے پہلے ہی کھول دیا ہے تو ابھی بتا ہی دیتی ہوں. دیکھیں کہ سمر آ رہا ہے نا, آپ بھی سن لیجئے, گھر والے سن کے جو گھروں سے سن رہے ہیں ان کی رائے ہمیں چاہیے. ابھی ان کے لیے ہم کوئی وعدہ نہیں کر رہے لیکن یہ آپ لوکلز کے لیے. دیکھیے سمر میں بہت سارے لوگ اسکولس کالجز سے فری ہوتے ہیں. جو چیز میں دیکھ رہی ہوں اپنے ارد گرد, دوسرا سال ہو گیا مجھے, بچے گھروں میں رہ رہ کر بور ہونے لگتے ہیں. ٹیچرز جو سارا سال پڑھاتی ہیں ان کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ پڑھیں. تو خاص طور پہ کورس ڈیزائن کیا ہم نے آپ کے لیے یہاں دین و دنیا کے نام سے. سارا سال ہم دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں, ایک وہ بھی اتنا ہی لمبا ہے جتنا دورہ قرآن ہے. یہ بھی 31 دن ہے, وہ بھی اتنا ہی ہے, 31 ہی ہیں یا 30 ہوں گے شاید, بالکل جتنا یہ ایک مہینہ تھا اتنا. لیکن چونکہ اس میں آپ کو ویکینڈز کی چھٹی دیں گے, صرف منڈے سے فرائیڈے ہوا کرے گا, بیچ کے ویکینڈ آپ کے آف ہوں گے. بیسٹ چانس ہے کہ جس میں ایک دفعہ پھر پورے قرآن سے گزریں گے. ہر روز کا ایک پارا ہوگا لیکن ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم یہاں ترجمہ پڑھتے ہیں. وہ ایک نیا سفر ہوگا, وہ آپ کو تبھی بتائیں گے جب ہم اس کا آپ کو انٹرو دیں گے. اس کے باہر فلائرز موجود ہیں لیکن اس کے لیے یہاں کے لیے شرط ہے آپ کے سب کے لیے. آپ سب نے انہی دو یعنی آج سے لے کر فرائیڈے جو اس ہال میں ہے انشاءاللہ, ان دنوں میں آپ نے جو خود کرنا ہے دوسروں کو کرانا ہے آپ کو فارم فل کرنا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے دو تین چیزوں میں سے کسی ایک کو فائنل کرنا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوانٹیٹی پہ. آپ سب جانتے ہیں ایک ایک کرسی جس پہ آپ بیٹھتے ہیں اس کے پیسے دیے جاتے ہیں نا, پر ہیڈ ہوتا ہے نا. جتنے اے سی چل رہے ہیں ان کا کچھ بل ہے نا. تو اگر آپ بہت ہیں تو بڑی جگہ لینی ہے, تھوڑے ہیں تو تھوڑی لیں گے. تو آپ سب کے لیے اس میں آپ کس کو اب رجسٹر کروائیں؟ سب سے پہلے اپنے ینگس کو, بچیوں کو جو آپ کے ساتھ اس دورہ قرآن میں نہیں آ سکے سوچ کے ساتھ کے پیپرز تھے چھٹیاں نہیں تھیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اسی سب جو آپ نے مزہ لیا وہ بھی لیں پہلی چیز. پھر ٹیچرز, اس کا ایک مین جو اس کا ایک تھیم بنا ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کورس ہے. میں نے خود ماشاءاللہ مجھے یہاں آ کر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے سکولز میں جانے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. دیکھا ہے محنت بھی ہے کوشش بھی ہے لیکن وہی بات ہے گوڈ بیٹر دی بیسٹ. آپ کے سکولز اگر آپ کوئی رن کر رہے ہیں اس کے بیسٹ سٹینڈرڈ کے لیے یہ کورس آپ کے ٹیچرز کے لیے ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ ریفریشنگ کورس ہوگا. اس میں سکلز بھی ہیں, اس میں پرسنالٹی گرومنگ بھی ہے, اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹیچر زیادہ آ جائیں گے تو ٹیچرز کے لیے, مائیں زیادہ آ جائیں گی تو بچوں کی تربیت ہوگی, بچیاں ینگ آ جائیں گی تو ان کو اچھی بچی بیویاں بننا سکھا دیں گے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ بہت کمپیکٹ کورس ہے, بہت لمیٹڈ سیٹ ہے اس میں کیونکہ اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور یہ بہت مہنگا کورس ہے. یہ بھی بتا دوں, امریکہ میں اگر ایسا کورس کوئی آفر کرتا ہے ٹیچر ٹریننگ کے نام پہ, کوئی یونیورسٹی کوئی کالج, ہزاروں ڈالرز قیمت ہے, یعنی جو آپ کے یہاں کئی لاکھ بنتے ہیں. میں صرف پیسوں میں اس لیے آپ کو یہ ذکر کر رہی ہوں کہ ویلیو اٹ, اور آپ کے شہر میں یہ ایسے ہی آ گیا. لٹریچر بہت سارا ہم باہر سے ہی پڑھیں گے, انگلش کا لٹریچر اردو میں سکلڈ بیس چک ہوگا, اور ساتھ قرآن اور سنت پاروں میں سے پتہ نہیں کیا کیا ادھر نکلنے, یہاں رشتے نکل رہے ہیں ادھر کچھ اور نکلے گا, تزکیہ اور تربیت کا سفر ہوگا. اب چلو گھر سے سن رہے ہیں, میں ان سب سے کہوں گی اس وقت دیکھیے آپ سب نے تو ہمیں ان تین دن کے اندر بتانا ہے, ادر وائز پھر بعد میں ہو سکتا ہے ہم کوئی جگہ ڈیسائیڈ کر لیں چھوٹی اور پھر آپ بعد میں کہیں کہ ہماری بچی کو یا ہمیں ڈالیں تو مشکل ہو. نو کہنا مشکل ہوتا ہے ویسے اس معاملے میں, مینجمنٹ صحیح نہیں رہے گی, اور اگر کوئی بڑی جگہ ہوگی تو پھر کھلا رہے گا, پھر آپ کا نصیب ہے. لیکن کیا گھروں سے سننے والے ہمارے ساتھی یہ کورس ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کل پارے کینڈ پہ آپ ہمارے ایڈمنز کو لائیو اپنا دیجئے, فیڈ بیک بھیجیے, واٹس ایپ گروپس میں دیجئے, اس کے بارے میں پھر یہ لوگ آپ کو کل یا پرسوں ہی نہیں دو دن کے اندر اناؤنس کریں گے. لیکن فی الحال یہ ہم آپ لوگوں کے لیے لوکلز کے لیے کر رہے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ آ کے ٹیچرس یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہاسٹل بھی ہیں, گھر بھی ہیں, اکاموڈیشن سب کچھ ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ کا حق بنتا ہے. ایون جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ ویکینڈس پہ واپس گھروں کو جا بھی سکتے ہیں. تو اس کورس کا نام ہے دین اور دنیا. اب آپ سب اپنے اوپر رش کریں, کئی لوگ ہیں جو باہر سے آئیں گے. آپ کا فرائیڈے کا جو پروگرام ابھی ادھر ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس, آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ چیز ایک نعمت لگ رہی ہے. خوشاب کے کسی گھر میں اس وقت ایک عورت نہیں رہنی چاہیے جمعے کو ادھر. ہم آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں گے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا. فلائر ابھی آگے ہوں گے باہر, آج آپ کے لیے فلائرز یہاں پر جمعے کے لیے اسپیشل جو بنے ہیں لے کے جائیے گلیوں میں, اپنے اپنے محلوں میں دے دیں. کل آ کر یہ جو سسٹرز بیٹھے تھے ان کو بتاتے جائیں کہ کتنے لوگ آئیں گے آپ کے طرف سے پرسوں دعا کے لیے جمعے کو. ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے, آخری دن کے انتظار میں ہوتے ہیں اور سیل کے پہلے دن کے انتظار میں ہوتے ہیں, قرآن کی تکمیل اور سیل کی کا آغاز. تو بہرحال موسٹ ویلکم, جو جب بھی آئے کھل کے بلائیے. کل دو دن میں بتاتے رہیں تاکہ پھر ہم اس ہال کی سیٹنگ کچھ اس طرح سے کروائیں اس دن کہ جو بھی لوگ آ سکے ان کو اکوموڈیٹ کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. چلیے اب میں نے اپنے وقت میں سے آپ کو یہ وقت دیا تو جو اوپر جائے گا وہ اس میں سے مائنس کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. اب سب چھوڑیے اور اس آیت کے اوپر واپس آ جائیے, یہ میری فیوریٹ آیت ہے. والذین اوتوا العلم درجات, حضرت عمر کی اور حضرت ابو ہریرہ کی بات نہ سناؤں گی تو اس آیت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے, قبیلہ دوس کے ادنا درجے کے غلام, اور اس دور کے غلاموں کا کیا مقام تھا کہ کہیں سفر میں ہوتے تو یہ بیچارے پہلے جا کر سامان رکھنے کی جگہ بناتے, پانی ڈالتے, انتظامات کرتے, پھر جب لوگ آ جاتے تو یہ ان کے جانوروں کو پکڑ کر چارہ کھلاتے پلاتے, اسی طرح سے اٹھنے کے بعد میں صفائیاں کرتے. حضرت ابو ہریرہ آپ ہی کی طرح علم کے شوق میں نکلے, دوس قبیلے سے گھومتے گھماتے نبی کے پاس کب پہنچے؟ فتح خیبر 7 ہجری. 13 سال مکہ کے گزر چکے ہیں, 7 سال مدینہ کے گزر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنے 20 سال ہو چکے ہیں. ابو ہریرہ نام کا کوئی شخص نہیں ہے مسلمانوں کی لسٹوں میں, کہیں دور پار انہوں نے سن لیا ہوا تھا اسلام کا, لیکن آپ کو ملے تھے خیبر میں, صرف 3 سال آپ کے ساتھ رہے, اونلی 3 ایئرس, اور اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اور ابو ہریرہ نے دن رات ایک کر کے شادی نہیں کی اس عرصے میں کہ بیوی بچوں میں پڑھ کر فوکس نہیں رہے گا, ہاسٹل میں اصحاب صفہ میں رہے اور اتنی حدیثیں آپ سے سیکھ لیں, امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پایا. جن کو نہیں پتا وہ آج سن کے جائیں گے, سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی ایک شخص سے ہیں تو ابو ہریرہ سے. وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو کیا تھا, قبیلہ دوس کا ایک ادنا غلام، تیری اوقات کیا تھی؟ کوئی تجھے ادھر سے بلاتا، کوئی ادھر سے بلاتا، کوئی ادھر سے، لوگوں کی گری پڑی چیزیں اٹھاتا تھا، آج اس علم نے تجھے اتنی شان دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. یعنی امیر المومنین تو وہ ہیں جو خلیفہ ہوتے ہیں، بادشاہ، صدر، وزیر، اور لوگ تجھے علم کا وزیر کہتے ہیں. یہ ہے والذین اوتوا العلم درجات، علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو دعا کیجئے کہ اب باقی زندگی علم سے گزر جائے. اللہ نے بے علمی جہالت جو معاف کر دی وہ کر دی، اب نہیں جاہل رہنا. آپ کہیں گے ہم نے تو اتنی کتابیں پڑھی، ایوریج ایک بندہ ڈاکٹر بننے تک 100 بکس پڑھ چکا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اور ایک یہ کتاب اگر مسنگ ہے، کوئی راہ جاتا آپ سے روک کر ذرا پوچھے، یہ جو کہ لفظ گزرا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْفَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا ڈھونڈیں گے؟ وہ ترجمہ لا قرآن لے کے آؤ نا ذرا، وہ ذرا باجی کو فون کرے نا، اس کا مطلب کیا؟ یہ کریں گے ہم ڈاکٹر، ہم ایسے مریض کو دیکھ کے پوچھتے ہیں کسی سے اس بیماری کا کیا علاج ہے، ہمیں تو فر فر پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ آج اس علم سے تعلق جڑ جائے. اور اسی طرح حضرت عمر بھی بڑے علم دوست تھے، اللہ ہم سب کو بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کا کمنٹ سن لیجئے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام پر جو تم کر رہے ہو خوب جانتے والا ہے، یعنی خبردار ہے اس کو تمہارے دلوں کی، تمہارے اعمال کی، تمہارے دلوں میں جو جوار بھاٹے اٹھ رہے ہیں نا، جو اندر ایک جوش آ رہا ہے کہ اب ہم نے بھی کچھ کرنا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. تو کہہ دیجئے میرے مالک، جو میرے دل میں جذبے آ رہے ہیں اس کو فوراً قبول کر لے. دیکھیے علم کی محفل میں فیصلے کیجئے. اس وقت آپ کا دل پگھلا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے آج آگے جا کر اور پیچھے بھی پڑھ چکے، فتح علیہم ثم قست قلوبکم، شروع میں پڑھا. علم کی محفل میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں. گوشت آتا ہے، آپ اس کو دھوتے ہیں، اس کے پیکٹ بنا کے فریز کر دیتے ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے گھروں میں. آپ کہتے ہیں اچھا آج کیا پکاؤں، آلو گوشت. آپ ایک پیکٹ فریزر سے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. اب یہاں سے جائیں گے، وہ تھو ہو چکا ہوگا، پگھل چکا. پھر کوئی کہتا ہے کیا پکا رہے ہیں، نہیں 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 یہ نہیں، دال پکائیں. آپ کہتے ہیں اچھا چلو پھر دال پکاتی ہوں. اچھا یہ تو پگھل گیا، اس کو پکڑ کے پھر فریزر میں ڈال دوں. اب آپ دال پکائیں اور وہ پگھلا ہوا گوشت دوبارہ فریزر میں رکھیں، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ خراب ہو جائے گا. جب گوشت کو بار بار فریزر سے نکالیں، پھر کریں، پھر تھاؤ ہو، پھر رکھیں، سخت ہوگا. اور دوسری مثال آئس کریم کی لے لیں. آئس کریم کا ڈبہ آیا فریزر میں، 2 دن بھی پڑا رہے کچھ نہیں ہوگا. باہر نکالا، تھوڑا کھایا، تھوڑی دیر باہر پڑا رہا، جب پگھلا اس کو جا کے دوبارہ رکھ دیجیے، اگلے دن کیسی ہوگی؟ پتھر کی طرح. یہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل تھو ہوئے ہوتے ہیں، سافٹ. فوراً عمل کیجیے، اس کو فوراً پکا لیجیے. آج اپنا سائن کیے بغیر کسی کورس کے جائیے ہی نہ، کمٹ کر کے، رجسٹرڈ کر کے جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کے دل نرم ہے. جب قرآن سنیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو دل سخت ہوتے ہیں اور اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ جو سوچی پیاتے بندہ گیا. جو لوگ کہتے ہیں نا لیٹ می تھنک، میں کان میں پہلے ہی کہہ دیتی ہوں یہ نہیں آئے گی، لیٹ می کنسیڈر، لیٹ می آسک مائی ہسبینڈ. میں نے کہا سسٹر میں آپ کو ابھی بتا دوں آپ نہیں آئیں گی، آپ کے ہسبینڈ آپ کو نو کہیں گے. جو اس کام میں سوچے گا وہ گیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضرت ابراہیم اگر عقل سے پوچھتے کہ میں اس آگ میں کودوں کہ نہیں، تو عقل نے کہنا تھا نہ کودنا، تم اکیلے مواحد ہو، تم مر گئے تو لوگوں کو کون سکھائے گا؟ ہمیں تو عقل اتنی ہوشیاریاں سکھاتی ہے، تم تو ابھی پہلی ہو، دوسری ہو. عقل کو پیچھے ڈال کے جب کود پڑے تو کل نہ یا نہ رکونی بردم و سلامن. اور اللہ نہ کرے یہ کوئی آگ ہے، یہ تو گلزار ہے. اصل بات یہ کہ ہم نے ابھی اس کو چکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی قدر کی توفیق دے. اب اگلا ادب ہے مجلس کا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے. ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب باخبر ہے۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 2۔ کیا مجلس کے آداب ہے اس مائنڈ میپ میں دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، نجوا نہ کریں، کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نجوا ایک قسم کی اجتماعی غیبت بھی ہوتی ہے، جیسے ہم کسی دوسرے کی بات بیٹھ کر اپنی دوست سے کرتے ہیں نا، تو وہ غیبت ہے۔ کسی مجلس، کسی محفل، کسی آرگنائزیشن، کسی مدرسے، کسی اسکول کے بارے میں بیٹھ کر ہم محفلوں میں اس کو ڈسکس کریں نا، وہ ایسے ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، ان کے رولز بڑے سخت ہیں، ان کے مینجمنٹ والے ایسے ہیں، تو یہ نجوا ہوگی۔ اجتماعی غیبت کا دوسرا نام نجوا ہے، اس سے بچیے۔ اس لیے آج کے بعد کبھی کسی دیندار کا خاص طور پہ اور کسی بھی ادارے کا مذاق مت اڑائیے۔ دوسری بات، آپس میں سرگوشیاں نہ کریں۔ اس چیز سے مجھے انتہائی کوفت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شروع میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ کان میں بات کر لیتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح وسعت پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے جگہ میں، تھوڑی سی ہو سکتا ہے جمعے کو آپ سب کو اس پہ عمل کرنا پڑے، اور نہ کرنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں، بہت سارے موقع ہیں، رات کو تراویح پڑھنے جاتے ہوں گے، جگہ تنگ ہوگی، وسعت پیدا کر لیجیے۔ عید کی نماز میں اس کا موقع مل سکتا ہے آپ کو۔ پھر اسی طرح کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تو اٹھ جائیں۔ اور پانچویں چیز کیا تھی، یہ بڑی دلچسپ بات تھی جو اللہ کے نبی کے ناصے سے میں سکھائی گئی۔ ہوا کیا کہ اللہ کے نبی بہت مصروف انسان تھے، بٹ آپ کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ مروت تھی۔ یہ سورۃ احزاب میں بھی ہم پڑھ چکے کہ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، اور اللہ کے نبی کہہ نہیں رہے کہ اب ہم اجازت دیجیے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ تم شرماؤ گے، میں تو نہیں شرماتا، میں نے کہہ دیا کہ بھائی دعوت کھا لی، اب گھر جاؤ۔ بالکل وہی بات تھی۔ اب اللہ کے نبی مروت میں ہر بندے کو وقت دیتے۔ اب دو طرح کے لوگ تھے آپ کے ارد گرد، ایک تو تھے سچے مخلص صحابہ، ان کا دل کرتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزاریں، آپ سے باتیں کریں، اپنا دکھ سکھ کریں، راز کریں، دے کریں، جینین تھا، ظاہر ہے کہ ان کے دل میں سچے جذبے تھے۔ ایک دوسری قسم کا بھی گروہ تھا، کوئی سچا جذبہ، سچے مومن کوئی نہیں تھے، نفاق تھا بھی دل میں۔ پر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اکیلے میں کیوں بیٹھتے؟ تاکہ دوسرے دیکھ کر کہیں دیکھو یہ کوئی بڑا اہم بندہ ہوگا جو اللہ کے نبی ان کو وقت دے رہے ہیں، یہ بڑی کلوز ہیں اللہ کے نبی کے۔ یہ مثال۔ وہ اس سے بینیفٹ کیا لیتے تھے کہ جس جھوٹا اعتماد حاصل کرتے اور باہر جا کر شوئیں مارتے، پھر لوگوں کو وہ دکھاتے، یہ دیکھو مجھ سے تو یہ بات چیت ہوتی ہے، ان کی یہ انداز تھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے کہ نبی کو کس طریقے سے ان ساری چیزوں سے آزاد کریں؟ اللہ نے ایک حکم دے دیا، کل سے جو نبی سے اکیلے میں بات کرے پہلے کچھ صدقے میں پیسے ڈالے پھر بات کرے، جس کو آپ کہہ لیجیے فیس مقرر ہو گئی، جیسے ڈاکٹر صاحب کی یا وکیل صاحب کی فیس ہوتی ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ نبی کو نہیں جا رہے تھے، جا وہ چندہ باکس میں ہی تھے۔ اب کیا ہوا؟ مخلص صحابہ کے لیے کیا بڑی بات تھی، ہاں، لیکن منافقوں کی تو جان ہی نکل گئی، ہائے پیسے دینے پڑیں گے، مفت ہے پھر ٹھیک ہے، پیسے دینے پڑیں گے پھر مشکل ہے۔ تو وہ تو جان چھٹ گئی ان کی، ان میں سے کوئی آیا ہی نہیں، وہ تو آئے بیچارے اوپر اوپر سے شوئیں مارنے آ رہے تھے، پیسوں کی بات ہوئی بھاگ کے۔ ہر وہ بندہ بھاگ جائے گا پیسے کے نام پہ جس کو علم کی قدر نہیں ہے، اور جس کو علم کی اور ان سب چیزوں کی قدر ہے وہ کہے گا نہیں، کم از کم میرے اوپر جو خرچ آ رہا ہے میں وہ تو دوں گا نا۔ دیکھیے، علم کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ آج صبح بچیوں کو بھی اتفاق سے یہی بتا کے آئی ہوں کہ دنیا میں کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی اسکول، اور اس میں ہر بڑے ادارے کا بھی نام لینے کو تیار ہوں، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ کسی ایک ٹیچر کو پیسے دے سکے جو آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ کنگلے ہو جائیں، بینک کرپٹ ہو جائیں گے آپ کے انسٹیٹیوٹ اگر وہ استاد کو پے دے سکیں۔ میری نظر میں اس قرآن کے استاد کو کوئی پے نہیں دے سکتا، شرمندہ نہ ہونا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اس کو کوئی دے سکتا ہے تو دعائیں دے سکتا ہے، نہ استادوں کو تحفے دینے چاہیے، نہ ان کو قرآن پورا کرنے پہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا کر دینا چاہیے۔ جتنے ڈبے آئیں گے جمعے کو سارے آپ ہی لے کے جائیں گے۔ ابھی بتا دوں، فرائیڈے کو کوئی میرے لیے پھول نہ لائے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ نہ لائے، کوئی جوڑا نہ لائے، جو لانا ہے وہاں البرکہ کا ڈبہ پڑا ہوا ہے اس میں ڈال دیجیے، مجھے بتائیں بھی نہ، آپ کا اللہ کے یہاں پہنچے گا، میں نے بھی ادھر ہی ڈالنا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے کہ جب پیسوں کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ جوڑے جو بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے جائیں، بھائی یہ پیسوں کے کیا مطلب ہے باجی؟ اچھا آپ پیسے لیتے ہیں کپڑے بیچنے کے؟ اور آپ جائیں میکڈونلڈ میں کھانا کھا لیں اور یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, بعد میں بل آئے تو اوکے آپ پیسے لیتے ہیں ہم سے, برگر بیچنے اور پیسے لیتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ اب میری ٹون سے سب کو سمجھ آ گیا, جب دین کے ساتھ پیسے ہے پیسے کیوں بھائی, خرچہ نہیں ہے, محنت نہیں ہے. ایک طرف تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں ان زمینوں پہ, ان بلڈنگز پہ, دین کے خرچوں پہ, اور دوسری طرف ہے کتنا ڈالیں جو آپ کو مل رہا ہے اس کے بدلے میں اس کرسی کے پیسے دے جائیں, تو کوئی بری بات ہے؟ سچ بتائیے, 31 دن سے ان کرسیوں میزوں پہ ہم بیٹھ رہے ہیں, کبھی نہیں شادی حالوں میں کوئی بغیر انویٹیشن کے شادی کارڈ کے بغیر آ سکتا. تو یاد رکھیے, جس کا دل ابھی پورا نہیں کھلا نا, وہ فیس, پیسے, کرایہ اس نام پہ بھاگ جائے گا. تو پانچواں ادب نوٹ کر لیجئے, فیس یا صدقے کے لیے کہا جائے تو ادا کر دیجئے, کہاں سے آئے گا؟ نہیں کوئی دے سکتا, وہ بات کر لے گا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو صرف پیسے کے لفظ, مجھے تو کوئی پوچھے نا فیس ہے, مطلب جیسے کورسز ہوتے ہیں آن لائن پہ ان کی فیس ہے, تو میں کہتی ہوں پڑھانے کی تو کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ, باقی آپ ایڈمن سے پوچھ لیجئے. مل جل کے اگر ایک کام کو کوئی سارے کر لیتے ہیں, کسی کو بھی نہیں چپتا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہمارے پیسے دے, کوئی اپنے زکوٰۃ فنڈ میں سے دے تاکہ یہ ایسی چلے, ہم چاہتے ہیں. ہم اپنا اوپر تو لگا سکتے ہیں نا. تو یاد رکھیے, ہم جس چیز میں سیریس اور سنجیدہ ہوتے ہیں نا, اس پہ خرچ کرتے ہیں. ایک مثال دے دوں تاکہ یہ موضوع یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں اللہ کے حکم سے, گاڑی کتنے کی آتی ہے؟ ایک ایوریج گاڑی پاکستان میں 10 لاکھ کی آ جاتی ہے, 10 لاکھ روپے کی ایک گاڑی. اور یہ تو میں نے میرا خیال ہے سیکنڈ کے تھرڈ ہینڈ مانگ کی قیمت بولی ہے. صوفہ کتنے کا آتا ہے ہمارے گھر میں جو ہے, ذرا پوچھوائیے گا آج اپنے گھر والوں سے. ہم خرچ کرتے ہیں, ہم 10 لاکھ کی گاڑی بھی لے لیتے ہیں, ہم 50,000 کا صوفہ بھی لے لیتے ہیں, ہم 1 لاکھ کا ڈائننگ ٹیبل سیٹ بھی لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ورتھ پتا ہے. ہم 1,000, 2,000 سے 5,000, 10,000 کا جوڑا بھی خرید لیتے ہیں, ہمیں ورتھ پتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے, جس چیز کی اہمیت اور اس کی ورتھ پتا ہوتی ہے اس پہ لاکھوں بھی لگاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس, یہ مثلا یہ کاپی میں نے لینی ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت 100 روپے ہی ہوگی, تو میں 100 سے زیادہ نہیں دوں گی, میں 10,000 کی کاپی نہیں لوں گی. بس ہم میں سے جو اس دین کی جو ورتھ سمجھتا ہے نا, وہ اس کے اوپر وہ دینے کو تیار ہوتا ہے. اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارے دل کا کوئی ایسا بخل نہ کھل جائے جو ہمیں یا دوسروں کو اس علم کی خوبصورت دولت سے دور کر دے. اللہ کے رہنے دو, چھوڑو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نہ قدروں کو علم نہیں دینا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات ہم نے کی آیت 7 میں, اللہ کی بات, اب میں خود ہی بتا دوں, آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا, کوئی چیز آپ کو اس پوری صورت کی ڈفرنٹ دیکھی؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. اس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ تھا, گھر جا کے پڑھیے گا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلوں کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا, جو بھلائی برائی کسی نے کی تھی اسے اس سے آگاہ کرے گا. اللہ نے ہر عمل یاد کر کے رکھا ہوا ہے, اس کے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم, سماعت اور بصارت سے, ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے, خلوت میں ہوں یا جلوت میں, یعنی اکیلے یا محفل میں, شہروں میں ہوں یا جنگلوں میں, صحراؤں میں ہوں, آبادیوں میں ہوں یا بے آباد پہاڑوں میں, بے آبادوں میں, جہاں بھی ہوں, ہوا معاکم, وہ تمہارے ساتھ ہے, اس سے چھپے نہیں رہ سکتے. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, بڑا معروف جملہ ہے ہمارے کلچر میں, اللہ ہر جگہ ہے. سنتے, اللہ ہر جگہ موجود ہے نا, یہ بات اس کی اصلاح کیجئے. اللہ سبحانہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اپنی 3 صفات کے ساتھ, العلیم, السمیع اور البصیر. اس کو علم بھی ہے ہر ایک کا, پہاڑ کی کھو میں گھسی ہوئی چونٹی کو بھی جانتا ہے, سمندر کی تہ کی مچھلی کو بھی جانتا ہے. السمیع کتنا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی. اور البصیر کتنا ہے؟ کالی رات میں سیاہ پہاڑ پہ چونٹی چلتی ہے اس کو دکھتا ہے, لیکن اللہ اپنے وجود, موجود جو لفظ ہے نا, یہ وجود سے ہے, اللہ اپنے وجود کے ساتھ موجود کدھر ہے؟ 7ویں آسمان پہ, ہر رات پہلے پہ آتا ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے اعتبار سے. نہیں سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں, جن کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر کانوں میں باتیں نہ کریں, اس لیے کہ اس سے لوگوں کو رنج ہوگا. البتہ اگر دوسرے آدمی اور بھی بہت سے ہوں تو کوئی حرج نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 6290, اور یہ روایت لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. حضرت عائشہ نے جو السلام علیکم کا جواب دیا تھا, یہ آپ اس کا ریفرنس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے, اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو, یعنی دائرہ بڑا کر لیں تاکہ اور بھی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن جائے. بخاری کی روایت ہے 911. کیا سیکھا؟ ہم خود سے کسی کو نہ کہیں, لیکن کوئی خود سے اگر اٹھ جائے تو وہ اس کے لیے انشاءاللہ صدقہ ہوگا. تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے, دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والوں کو کھڑا رہنا پڑے یا کسی بیٹھے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھ جائے. اور یہ دونوں باتیں ناشائستہ ہیں, یعنی یہ چیزیں درست نہیں ہیں. تو بہرحال مجلس وہ جگہ ہوتی ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہیں, واعظ اور نصیحت کی مجلس ہو یا جمعے کی مجلس ہو. کیا سیکھا؟ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کا اہتمام کرنا, سازشوں کا حصہ نہیں بننا, اجتماعی امور میں بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے, نئے آنے والوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ تمہارے آنے کی کیا ضرورت تھی, اب مجھے تمہیں جگہ دینی پڑے گی. چلیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان کر دے. رکوع نمبر 3, ٹاپک لکھیے گا, خاندان, برادری اور رسومات کی محبت سے زیادہ ایمان کی محبت کو نبھانا ہے. بولیے انشاءاللہ. آیت نمبر 14 سے 22, اس میں بھی دیکھ لیجیے گا, آپ کو رشتوں کی شرینی دکھے گی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم, کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس سے دوستی کی جن پر اللہ غضب ناک ہو چکا ہے, نہ یہ منافق تیرے ہی ہیں نہ ان کے ہیں. اس کو لکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا, تھالی کے بینگن ادھر سے ادھر ہی لڑکتے ہیں. کتنا کلیئر جملہ ہے کہ منافق کسی کا بھی نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہیں نا کہ اس کی محبت اسلام سے نہیں ہے, یا اس کی ہمدردیاں اس مسلمانوں سے نہیں ہیں, اس کی کفر کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. یہ ادھر ادھر اپنے فائدوں کے لیے گھومتا ہے بس. باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنمی ہیں, ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. سوچیے ایسے لوگوں کی پیشی کتنی سخت ہوگی. تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں. یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہ شیطانی لشکر ہے, کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے. اللہ ہمیں شیطان کے گروہ میں سے نہ کرے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اس کے برعکس ایک اور گروپ ہے جس کا آگے ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان اللہ یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین, بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہیں پائیں گے, گو کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے ناگواریاں جب آتی ہیں. اللہ کی دشمنی اور ہماری محبت ایک شخص میں جمع ہو جائے پھر یہ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے, اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کیا نیکیاں کر گئے صحابہ کہ اللہ ان کو یہ ٹائٹل بار بار دے رہا ہے, میں ان سے راضی وہ ان مجھ سے راضی. اور دیکھیے اصل خوشی یہی ہوتی ہے, ایک گھر بھی اسی اصول پر چلتا ہے. شوہر بیوی سے خوش ہو, بیوی شوہر سے خوش ہو, بچے ماں باپ سے خوش ہوں, ماں باپ بچوں سے خوش ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں اتنا سکون آ جائے. یہ اللہ کا لشکر ہے، خوب آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ کے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو کیا سیکھا؟ دیکھیے کہ آیت 21 میں جو چیز ہم نے دیکھی، مخالفتوں کی، ہدایت سے دور، اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے کون لوگ؟ جو حق سے پھرے اور ذلیل ہوئے۔ یاد رکھیے، یہ حق بہت بڑا نیویگیٹر ہے، اس پہ رہیں گے دنیا کی عزت بھی، آخرت کی بھی ہے۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ احکام شرع کی اطاعت سے الگ رہنے والے لوگ انتہا درجے کے بے وقار اور خستہ حال ہوتے ہیں، رب کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی محبت بھری نظروں سے اوجھل، اور دنیا اور آخرت ان کی برباد۔ خلاصہ کیا ہے؟ حق سے نہیں پھرنا، بولیے انشاءاللہ، حق کا ساتھ دینا، اور حق قرآن اور سنت میں ہے، اللہ کی اس کتاب میں حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے دور کر کے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح کے بارے میں اتری، جنگ بدر میں ان کے والد کفر کی حالت میں، ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کفر کی حالت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اور آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسا نافرمان بیٹا، یہ تو نہیں دل میں آ رہا؟ یہ ہے اللہ کی محبت اپنی خاندانی محبتوں سے اوپر۔ اور اسی طرح سے آپ سن لیجئے غزوہ بدر کی کچھ جھلکیاں، واقعی دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، کیونکہ آپ میں سے کچھ کے لیے نئی باتیں ہوں گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو قتل کیا، ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کے قتل کا ارادہ کیا تھا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر اور حمزہ اور علی اور عبیدہ بن حارث نے اپنے قریبی رشتہ داروں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ عمر نے تو اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا۔ ہم آپ ابھی اس درجے پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کی غلط دعوت نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ ناراض نہ ہو جائے ماموں۔ تو پھر آپ سوچ لیجئے، ابھی میں اور آپ ایمان کی اس مٹھاس کو تو پا ہی نہیں سکے۔ کیا سیکھا ہے؟ شیطانی کام کرنے والوں سے دوستی نہیں کرنی، جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کو اپنی سچائی کا یقین نہیں دلانا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دینی ہے، شیطان کی چالوں سے بچنا ہے، کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری باتوں پہ قائم رکھے۔ بڑی خوبصورت سورت ہے، سورت حشر، تلاوت سنیں گے ابتدائی آیات کی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حشر. اصل میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ایک غزوے کا بھی تذکرہ ہے اور یہود کے ساتھ تاریخ میں جو مختلف تجربات ہوئے ان کا بھی ذکر ہے, اور ان سب سے آگے بڑھا کر سب سے بڑھ کے قیامت کے دن کے حشر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک لکھ لیجئے, آیت نمبر 1-10, ابتدائی 10 آیتیں. ارتکاز دولت, یعنی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے, یہ ہے مسلم ریاست کی مالی حکمت عملی. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور جملہ ہے, امیر امیر تر ہو رہا ہے دن بدن اور غریب غریب تر ہے. از اٹ ٹرو؟ کہتے ہیں کہ خون نچڑتا ہے تو غریب کا نچڑتا ہے, امیروں کو کیا فرق پڑتا ہے. تو مان لیجئے کسی بھی ملک میں اگر ایسا ہے تو وہاں اسلام کے وہ سارے اصول لگانے کی ضرورت ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ جس کے بعد ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مسلم حکمرانوں کے اعمال زکوٰۃ کا مال لے کے پھرتے تھے اور کوئی غریب نہیں بچا. عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا, جن کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں. ان کے دور کے اعمال, اعمال کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کریں ورکرز کو, ان ورکرز کو, ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین زکوٰۃ کا مال بہت سارا آیا, اس کا کیا کرے؟ کہنے لگے غریبوں میں بانٹ دو. کہنے لگے اس ملک میں کوئی غریب ہی نہیں ہے, بیواؤں میں بانٹ دو, کہے ان کو بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو دے دو اس کو دے دو. کہنے لگے ہماری بات پہ یقین کیجئے, کسی کو مال کی ضرورت نہیں ہے, جیل کے قیدیوں کو دے دو, کہا ان کے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں. کہا اچھا جاؤ پھر اس پیسے سے دانہ خریدو اور پہاڑوں پہ جا کے بکھیر دو, پرندے کھا جائیں آ کے. یہ تھا ہمارے اسلام کا اکنامیکل سیٹ اپ, اور آج اس کے اوپر عمل نہ کر کے قوموں کی قومیں, ملکوں کے ملک گروی پڑے پڑے ہیں. یہ جو آئے دن دولت کی پریشانیاں دکھتی ہیں, مہنگائی کا رونا, ڈالر کا بڑھنا, روپے کا گرنا, یہ سب ان کاغذ کے نوٹوں کے بچے ہیں. اسلام نے آپ کو مجھے ایک بہت خوبصورت سیٹ اپ دیا تھا, لیکن آپ اس پہ سیکھیں. ہمارے پاس ایک بک ہے قرض کے مسائل, ڈاکٹر فضل علی صاحب کی ہے, پوری بک پڑھی تھی, اس سے بہت کچھ الحمدللہ ڈیلیور ہو گیا تھا. اس کو سن لیجئے, فائدہ ہوگا, پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, لیکن اسلام کو نافذ کیجئے اس ملک میں. آپ دیکھیے گا کہ ود ان 2 یا 3 ایئرس, جتنی جلدی کوئی عمل کرے گا, پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا, سپر سپریم پاور بن جائے گا. کس کس کی خواہش ہے کیسا ہو؟ تو پھر اس قرآن کو پڑھیے, عام کیجئے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. جو بچے اس وقت اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اکنامکس پڑھ رہے ہیں, ان کو اسلام کا یہ سیٹ اپ سکھائیے تاکہ وہ آگے بڑھ کر پھر دنیا کی دوڑ میں کام کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں سے سبح اور یسبح کی صورتیں بھی آپ دیکھیں گے, پیچھے بھی کچھ گزر گئیں, اور یہ قرآن پاک کا بڑا خوبصورت مقام ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, وہ غالب با حکمت ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے, وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان تک نہ تھا, اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا, اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. پس آنکھوں والوں, عبرت حاصل کرو, اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً دنیا ہی میں عذاب دیتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے, یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں گھروں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستیوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ دے دے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہے۔ یہ ہے وہ جملہ جس پہ آپ نے ٹاپک سنا ہے ابھی، اگر مزید وضاحت چاہیں تو اس کی تفسیر سن لیجئے گا بعد میں۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے اس کو لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کرے آپ کی میری پوری زندگی اس ایک اصول کے تابع ہو جائے، اور اصول پہ ہمیں اتنا اعتماد ہو جائے، جو لائف سٹائل، جو طرز زندگی، جو قانون، جو لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے، ہم اس کو سر آنکھوں پہ لے لیں۔ آج افسوس ہے کہ ہم نے چھوڑا، غیروں نے لے لیا۔ آج برٹش کا جو لا ہے اور برٹش گورنمنٹ کا جو فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں باہر کے لوگ اپنے لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں، بیماروں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، سنگل مدرس کو دیتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا سوشل ویلفیئر کا سیٹ اپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لیا ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ ہم نے نہیں لیا، اللہ نے دوسروں کو دے دیا، وہ کام جب ہو سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ آج ہمارے ملک میں غربت کیوں ہے کبھی آپ نے سوچا؟ بھوک کیوں ہے کبھی سوچا؟ ہم نے اسلام کے یہ قانون 70 سال ہو گئے، ابھی تک قانون نافذ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ کہ ابھی ذہنوں میں نہیں لگا۔ آج اللہ ہمیں اس کو ذہن پہ لے کے آنے والا بنا دے، اگلے دور کا تقاضا ہوگا، لوگ مطالبے کریں گے کہ ہمیں اسلام کے مطابق قوانین چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ قدم علم کے رستے کا جو ہمارا آپ کا اٹھا، یہ ہمارے اس ملک کو خوشحالیوں کی طرف لے جائے۔ اور پھر فرما دیا کہ جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ فیکا مالین مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھروں میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ یہ کرنا اس ملک میں، صبح بھی یہی کہہ رہی تھی ان کو جو میرے ساتھ تھے، دیکھیے مدینہ کی ریاست بڑی غریب سی تھی، اس پہ بوجھ پڑتا اگر مہاجرین وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور حکومت کو کہا جاتا ان کی روٹی پانی کا انتظام کرو، شاید ویسی ہی باتیں ہوتی ہیں جیسی آج سے کچھ سال پہلے، کچھ تو نہیں اب تو کافی سال گزر گئے، افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے پاکستانیوں نے بھی بولے تھے، یہ مہاجرین اپنا ملک چھوڑ کے آگے مصیبت، یہ جدھر دیکھو یہ پٹھان پھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے پورے ملک کے خزانے پہ اس کا بوجھ نہیں ڈالا، مشکل ہوتی پریکٹیکلی، آپ نے کیا کیا؟ ایک مہاجر ایک انصار، ایک کو تو آپ اور میں بھی لے کے جا ہی سکتے ہیں نا، ایک کو آپ لے جائیں، ایک کو آپ لے جائیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر اتنے ہی لوگ جتنے آپ بیٹھے ہیں، بالفرض میں مثال دے رہی ہوں، کہیں سے بھی لٹے پٹے جوہر آباد اور خوشاب کے علاقے میں آ جائیں، کیا ہم سب گھرانوں والے ایک ایک بندے کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے؟ بڑی خوشی سے، کھانا تو اتنا بچ ہی جاتا ہے، گھر میں بستر بھی ایک ہوگا۔ یہ ہے آج اس پاکستان میں کرنے کا کام۔ آپ سب کو دے دوں وہ رائے جو صبح کی یہ بات ہے، دیکھیے نا ہمارے گھر کتنے پیارے ہیں، لوگ اگر جوہر آباد کے صرف گھر دیکھ لیں تو کبھی نہ کہیں گے کہ یہ کوئی چھوٹا سا شہر ہے، گھر بڑے ہیں، سڑکیں خراب ہیں، کس کی گاڑیاں چلتی ہیں ان سڑکوں پہ؟ ہماری گاڑیاں، جھٹکے کس کو پڑتے ہیں؟ اور اگر ارد گرد کہیں کچرا پڑا ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج سارے اپنے مردوں کو ایک پیغام دیں، اگر ان کو برا نہ لگے، دیکھیے گھر کا فرنٹ ہوتا ہے نا چوڑا، اب تین کنال کے گھر میں جو بھی کوئی رہتا ہے، یا میں نے دیکھا موسٹلی گھر تین تین کنال کے ہیں آلموسٹ، چلیے فرنٹ تو اس کا ایک کنال کا ہی ہوگا نا۔ صرف سمجھانے کے لیے بات کریں، آپ کے گھر کے آگے جتنی سڑک ہے ناپ لیں ادھر سے ادھر سے، بس اس کی ذمہ داری آپ لے لیں، اس سے آگے ناپ کے اپنے نیبر کو دے دیں، ادھر سے آگے ناپ کے ان کو دے دیں، آپ پوری سڑک اتنے دس گھر اگر اس روڈ پہ ہیں کتنے کی بنتی ہوگی سڑک؟ دیکھیں نا گھر کتنے کروڑ کا ہے، تو سڑک پہ 20,000 لگ جائیں گے، 10 لگ دیں، 15 لگ دیں، آپ کہہ دیں اس ٹکڑے کے پیسے میں دیتی ہوں، چلو اس کے تم دو سارے ایک جگہ جمع کریں، کمیٹی بنائیں، بلڈوزر بلائیں، بجری، ویسے بجری ادھر بہت ہے قریب ترین، آپ یقین کریں آپ شروع تو کریں، آپ اپنی سڑک بنائیں، 10 گھرانے مل کر صرف ایک روڈ بنا لیں، اس بات کو وائرل کر دیجئے، یہ جوہرہ بات تو میرے لیے 15 دن میں سارا سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بولیے کتنے لوگ میرے اس آئیڈیا سے خوش ہیں. اور اس میں ہم عورتیں کہتی ہیں لے پکڑیں، ہم دیتے ہیں آپ کو 10,000 روپے، ایسٹیمیشن لگوا لیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل جائے گا، کتنوں کے مرد یہ کام کرتے ہیں، بلڈرز ہیں، کسی کے مزدور ہوں گے، آپ جائیے والنٹیئر کیجیے، پیسے تو ڈال نہیں کم پڑیں گے، دیکھیے گا صرف مٹیریل لینے جائیں گے، ان کو کہیں گے ہم سڑک اپنی مدد آپ بنا رہے، وہ کہیں گے بجری کی 4 بوریاں مجھ سے ہی لے دو. اجتماعی کاموں میں برکت ہے، جب دین مشن بنتا ہے تو کوآپریشن ملتا ہے. وہی لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمیں لوگ نہیں ملتے، وہ نہیں جن کا وہ پروفیشن ہے، جو وہ بزنس کے طور پہ کر رہے ہیں. آپ آج اللہ کے نام پہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں، وہ سونا کیوں بنتی ہے؟ سونے جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا. یہ ایک صحابی اپنے گھر لے گئے مہمان کو، بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا کھانا تو کوئی نہیں ہے، ایک بندے کا. اب عرب لوگ اتنے مہمان نواز تھے کہ اگر گھر والا ساتھ نہ کھائے تو کھاتے نہیں تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے یا دشمنی کا ارادہ ہے. کہا اچھا بیگم ایسا کرو کہ میں اس کو بٹھاتا ہوں، تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں ساتھ بیٹھ کر ایسے ہی منہ کھلاتا رہوں گا، یہ کھا جائے گا، مہمان تو نہ بھوکا رہے. کہا ٹھیک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بندے کا بھی کوئی نہ تعلق ڈھونڈنے گئے نا، تو وہ آج خوشاب یا جورا باد میں ہوگا، جتنا ان کو کھانا کھلانے کا شوق ہے ماشاء اللہ. مہمان نواز لوگ، مہمان کے کانوں کان خبر نہ پڑی اور مہمان کھا گیا. صبح فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مسئلے، مسائل، خواب، کیا دیکھا، یہ ڈسکس کرتے تھے. آپ نے ان کو بلایا، صحابی تو نے رات کو کیا کیا؟ ڈر گئے، اللہ کے نبی میں نے کیا کیا؟ کہا تو خود بھوکا رہ گیا، تو مہمان کو کھانا کھلا دیا کیسے؟ کہا یہ آیت اللہ نے نازل کر دی. سبحان اللہ، یہ ہے ایثار. اللہ کہتے اپنا پیٹ چپکا ہوا ہے، یہاں جو نا لفظ خساسہ، لو کانا بہم خساسہ، خساسہ بھوک کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انتڑیاں چپک جاتی ہیں. یہ افطاری کے وقت ہی دیکھ لیجئے گا، بہت ساری بھوک کی کیفیات ہے، جو بھی بھوک کو کہتے ہیں، لیکن مخمصہ بھی ہے بہت ہے. کیا پتہ چلا کہ اپنے پیٹ کاٹیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے پودے پہ بہار آئے گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب ایسے لوگوں کے دل کیسے پاک ہوتے ہیں؟ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کے لیے جو بعد میں آئیں اور کہیں گے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں دشمنی نہ ڈال دے. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور محبت مہربانی کرنے والا. آج اس دعا کا وظیفہ کیجئے. ہم مسلمانوں کو آج ان دعاؤں کی اتنی ضرورت ہے، غیروں کے گن گاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے ہونٹ نہیں سوکھتے، اور اپنوں کو ہم کہتے ہیں یہ تو کھا گئے تو پی گئے، منافق. اللہ کہتے ایمان والوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے. شعور کے ساتھ مانگیے اس دعا کو، آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے اللہ ہمارے بھی دلوں سے سب کے لیے بغض نکال دے، غل نکال دے. دل اتنا پیاری جگہ ہے، آپ اس میں خراب چیزوں کو رکھیں گے؟ دیکھیے ہم ڈرائنگ روم میں اپنے نوکر کو بیٹھنے دیتے ہیں، ہم اپنے نرم گرم بستر گدے کے اوپر ہم کسی میڈ کو بٹھائیں گے جس کے کپڑے بھی گندے ہوں، کیونکہ اس پہ ہم نے سونا ہے. ڈرائنگ روم میں مہمانوں نے بیٹھنا ہے، تو دل میں کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. تو دلوں کو صاف رکھیے، دین کا بہت کام اللہ آپ سے لے گا. گندے بغض والے دلوں سے اللہ کام لے گا بھی، تو اللہ معاف کرے وہ کیا تعفن والا ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے. اور خاص طور پہ ایک نصیحت کرتی ہوں، کسی دیندار کے لیے بری بات نہ کہے. دیکھیے کم از کم اپنے آج کے دور کے علماء، مبلغین، سپیکرز، جس کو جن کو بھی آپ ارد گرد سنتے ہیں، آپ نہیں سنتے دوسرے بھی سنتے ہیں، ان کے لیے دل میں کم از کم اتنی عزت تو رکھیے جتنی ہماری خاندان کے بزرگوں کی ہوتی ہے. چچا، پھوپھا، ماموں، ابو کے فلاں، ابو کی عمر کے دوست، ہم کم از کم اتنی عزت تو کر سکتے ان کی، کچھ بھی ہے دین کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت برا اخلاق ہے کہ ہم دوسرے مسلک یا دوسرے گروہ کے دین کا کام کرنے والے کو منافق اور کچھ اور کہیں۔ جب دل سے غل نکلے گا، شخ بھی نکلے گا، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ گزرا، اس کی ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، آپ سیرت سے پڑھ لیجئے، غزوہ بنو نذیر کی یہ ساری کہانیاں تھی۔ اصل میں بالکل مدینہ میں مسلمانوں کی بستی کے قریب یہود کا ایک قبیلہ آباد تھا، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کو ہمیشہ ہی پرابلم کھڑا رہتا تھا۔ ایک موقع ایسا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے ان کو تھوڑی سی امید دلائی کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کی، لیکن عین وقت پہ نہ عبداللہ بن ابی آیا، نہ 2000 لوگ جو ساتھ تھے وہ آئے، اور وہ لوگ پھر اتنا زیادہ مطلب مسلمانوں کے سامنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مجبور کیا اور وہ وہاں سے خیبر چلے گئے۔ یہ پہلا خشر تھا۔ خیبر میں کچھ سال رہے، حضرت عمر کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، جزیرۃ العرب سے نکلے، اور ایک تیسرا خشر ہوگا جس کا لاسٹ راؤنڈ اب قیامت سے پہلے ہونے والا ہے کہ ان کو پھر بیت المقدس سے بھی نکلنا پڑے گا۔ اصل بات یہ کہ یہ تاریخ بار بار بنی اسرائیل کی کیوں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ سیکھنے کی چیزیں ذرا اس مائنڈ میپ سے دیکھیے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیسے ایمان میں بڑھاتا ہے۔ اپنے ایمان کو دن بدن چیک کیا کریں، موٹا ہو رہا ہے، گروتھ ہو رہی ہے، صحت مند ہو رہا ہے، کہ ابھی بس ایسے ہی بیکار سا ایمان پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شروع میں کیا ہے، جو مومن بندے تھے، اختلاف کی صورت میں اللہ کے واسطے اپنے خاندانی رشتے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، خلاف شرع معاملات سے ہجرت کرنی پڑی تو کر لی، اور وہ مہاجرین خالص اور سچے لوگ تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور ان کو لے کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا۔ میں نے اپنے کس سے ہجرت کرنی ہے؟ سوچیے، خاندانی رسومات سے ہجرت کے طریقے۔ پہلی بات دیکھیں، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو چیک کیجئے، آپ کی ڈیلی لائف میں کیا طریقہ اسلام سے میچ کرتا ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ جیسے وہ میچنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہاں یہ رکھ لو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، جو جو چیز میچ کرتی جائے صبغت اللہ ہی سے رکھ لیجئے، باقی چیزوں کو نکالیے۔ پھر دوسری جو ہمیں ہجرت کرنی ہے وہ معاشی نظام کی ہے، منی میٹرز۔ اپنی کمائیوں میں سے ہر وہ چیز نکال کر پھینکنی پڑے گی جس کا تعلق اسلام سے کسی بھی مخالفت کے طور پہ ہے۔ پھر اس طرح گھریلو نظام کی اصلاح کیجئے، گھروں میں غیر محرموں کا آنا جانا، لینا دینا اسلام سے متعلق ہے نہیں۔ پھر کفن دفن، کوئی مرتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، میل جول کو دیکھ لیجئے، بس ایک ایک کر کے انشاءاللہ اپنے آپ کو میچ کرتے جائیے۔ کیا سیکھا؟ اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے، دل کی تنگی سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھنا ہے، مال صرف اپنے جیسے مالداروں ہی کو نہیں دینا، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آگے چلیے، 11 سے 17 ٹاپک لکھے گا، تخصبہم جمیع و قلوبہم شتا، بظاہر ایک مگر دل ان کے پھٹے ہوئے۔ یہ بھی اللہ نے پچھلی قوموں میں سے جو دو معروف قومیں، ان کا تذکرہ کر دیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بہت ایک ہیں، لیکن ان کی ایک ہونے کی صرف ایک چیز ہے، کامن کاز ہے، اسلام دشمنی۔ ادروائز یہود اور نصارہ دونوں کی لڑائیاں تاریخ میں کھول کر دیکھیے، حیرت ہوگی کہ کتنی زیادہ جنگیں ان کی آپس میں ہوئیں۔ تو یاد رکھیے کہ سچے اسلام کے بغیر دلوں میں محبت ایک دوسرے کی آ ہی نہیں سکتی۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تو نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی دوسرے کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ قطن جھوٹے ہیں۔ یہ تھا وہ وعدہ جو عبداللہ بن ابی نے مدینہ کے لوکل سے کیا تھا، لیکن عین وقت پہ مکر گیا۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدینہ نہ جائیں گے۔ مسلمانوں، یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں اور بھی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ آپ کو دیکھیں کہ یہود اور نصارہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ دونوں اپوزٹ طرف منہ کرتے ہیں، ایک بیت المقدس کا ادھر اور ایک ادھر، یعنی ایک بیت الحرم کی طرف اور دوسری طرف۔ کیا پتہ چلا کہ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک ہیں لیکن ان کے دل بھی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے ہی گزر چکے، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہاں دیکھیے ایکسپلینیشن تھوڑی سی آیت 16 میں، جو ہم نے شیطان کا ٹریک دیکھا، منافقوں کی مثال شیطان سی ہے، کہتا کہ انسان سے کہ کافر ہو جاؤ، جب انسان اس کے کہنے پہ کفر کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے مجھے تو تم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سورۃ ابراہیم یاد کر لیجئے، شیطان کی سپیچ جو ہم نے وہاں پڑھی۔ دونوں کا انجام کیا ہے؟ دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ وعدے کی پاسداری کرنی ہے، منافقین کی سرگرمیوں سے بچنا ہے، انصاف پسند بننا ہے، صرف اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے شیطانی طریقوں سے پناہ مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ چلیے آخری رکوع ہے سورت کا، آیت 18 سے 24، ٹاپک لکھیے گا خشیت الہی سے پہاڑ بھی کانپ جائے، تمہارے دلوں کا کیا حال ہے۔ دیکھیے شروع کی آیتوں سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن جو اس وقت میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اے اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے، اور ہر شخص خوب دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ سوچیں ہم سب کل کی کیا تیاریاں، عید کی تو ہو گئیں، افطاری کی تیاریاں تو ہو گئیں، کل کے لیے بھی کچھ تیار کیا۔ اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، دو دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے ایک آیت میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور نہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں، کیسے برابر ہوں گے؟ جینا مرنا فرق، کھانا پینا فرق، پہننا اوڑھنا فرق، ان کا تو لائف سٹائل ہی فرق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کی رضا کے کام کر کر کے جیے، اور ایک اس کی نافرمانی کے کرے، اور مرتے ہی دونوں جنت میں کرے؟ ہیلو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، گڈ گڈ گڈ، نہیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ وہی یاد کیجئے جو مثال اس دن دی تھی کہ جنت اور جہنم سیم پارکنگ لاٹ میں نہیں ہے، ایسے رائٹ ٹرن لیا تو جنت، لیفٹ جہنم، یہ ایسے ہیں۔ جنت میں جانے والوں کا لائف سٹائل محنت، ہارڈ ورکنگ، اسٹرگلنگ، اور جہنم میں جانے والے بریک سے بھی پاؤں ہٹا دیں، ہر وہ بات کریں جو نفس چاہتا ہے، سیدھے جہنم میں پہنچیں گے۔ دیکھیے یہ لوگ چاہیے آج بھی، ایکسٹرا آرڈنری لوگ آج کے دور میں چاہیے، جو دنیا کے تقاضوں کے ساتھ دین کے تقاضے پورے کریں۔ ڈبل ورک کرنا پڑے گا ان کو، ایکسٹرا ایکسٹرا آرڈنری لوگ چاہیے۔ تھوڑے سے بھی لوگ ایسے نکل آئیں گے، انشاءاللہ پوری امت کو راستہ دکھا جائیں گے، اور اللہ ہمیں اس کے لیے چن لے۔ فرمایا جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو دوزخ والے ہیں وہ ناکام ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب جتنے پارے پڑھیں اس کو ذہن میں رکھیں، اور اپنے دل کی کیفیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، کتنی دفعہ کانپی، کتنی دفعہ ٹھنڈے پسینے آئے، کتنی دفعہ رونگٹے کھڑے ہوئے، گوز بام، سورۃ زمر میں پڑھ کے آئے ہیں، ثم تلین، پھر نرم ہوئے، کیا میں نے یہ 28 پارے تقریباً ایک ہی فیلنگس کے ساتھ پڑھے ہیں, جھومتے جھامتے گھومتے کھامتے, کبھی سو لیا کبھی پڑھ لیا کبھی سن لیا بیچ میں باتیں کر لیں, یا یہ بھی میرے دل پہ اس طرح اترا جیسے کہ ساتھ میں. اب ترجمہ سنیے, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کبھی پہاڑوں کو پھوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا نا, آپ کے ارد گرد ایسے کئی منظر ہوں گے, پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے ڈائنامائٹ مارنا پڑتا ہے. یہ قرآن اگر میرے آپ کے دل کے 100 ٹکڑے نہیں کر رہا تو اندر کا فسق نکلے گا نہیں اور باہر سے خیر اندر نہیں جائے گی. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, چھپے کھلے کا جاننے والا, مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک, سب عیبوں سے پاک, امن دینے والا, نگہبان, غالب, زوراور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا, وجود بخشنے والا, صورت بنانے والا. اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے, اور وہی غالب حکمت والا ہے. یہ آخری آیتیں مغرب کے بعد اکثر لوگ پڑھتے ہیں. دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں اس کے اندر. صحیح مسلم کی روایت ہے آیت نمبر 18 کے ساتھ, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو کام دنیا میں آج کرو گے کل اس کا فائدہ ہوگا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حضرت جریر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو بھی کسی اسلامی کار خیر کو شروع کرے اسے اپنا بھی, اور اس کے بعد جو لوگ اس کام کو کریں سب کا بدلہ ملتا ہے. لیکن بات والوں کے اجر گھٹ کر نہیں. اسی طرح جو اسلام میں کسی برے اور خلاف شرع طریقے کو جاری کرے اس کا اپنا بھی گناہ ہوتا ہے, پھر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہ گھٹتے نہیں ہیں. دعا کیجیے اللہ ہم سے کوئی خیر کے پروجیکٹ لے لے, خیر کے بیج ڈلوا لے, مٹی بن جائیں, بنیادیں بن جائیں, خیر آپ سے مجھ سے پھیل جائے, پھر آرام سے قبروں میں سوئیں گے. روز ادھر سے ہمیں سیل ملے کرے گی, آج تمہاری اس خیر سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. دعا کریں اپنے لیے سب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور یہ لفظ ہے جو لغد, یہ ہمارے پہلے اسکول کی بنیاد بنا تھا ناروے میں. ہر ملک کے پروجیکٹ کو کوئی نام دیا جاتا ہے, جیسے آپ کے ملک کے پروجیکٹ کا نام کیا, البرکہ. اور مجھے حیرت پتہ کیا ہوئی ہے, بہت ہی مزہ آ رہا ہے سوچ کے بھی, اور باہر والے بھی ضرور ہنسیں گے آپ لوگوں کی اس سادگی پہ. اب لوگوں نے نور القرآن لفظ کو چھوڑ کر البرکہ بولنا شروع کر دیا. ہم البرکہ میں جا رہے ہیں, ہم البرکہ میں پڑھیں گے, البرکہ کب شروع. یعنی وہ اتنا پروجیکٹ آپ لوگوں کے منہ پہ آ گیا کہ وہ بھول گیا کہ البرکہ کیا ہے اور نور القرآن کیا ہے. تو دونوں بات تو ایک ہی ہے, لیکن یہ وہی بات ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہ لفظ جو البرکہ ہے نا, آپ یہ پاکستان کے لیے, ہر ملک کا جو پروجیکٹ ہوتے ہیں جس کے تحت وہاں پھر اللہ کے حکم سے جو بھی دین کے کام بند ہوتے ہیں پروجیکٹس ہیں وہ اس میں آتے ہیں. تو جو پہلا پروجیکٹ تھا ہمارا باضابطہ, ویسے تو چھوٹے موٹے تھے اور آن لائن پہ تو تھے, وہ تو ناروے میں شروع ہوا آج سے 9 سال پہلے تقریباً, 10 سال ہونے والے اب تو خیر سے. تو اس کے لیے جب نام رکھنے کا موقع آیا تھا تو ہمیشہ جب بھی کسی کورس کا نام رکھنا ہو یا پروجیکٹس کا, تو ہم سب میٹنگس کرتے ہیں. تو میری تو عادت ہے قرآن کھول کے کھول جاتی ہوں, جیسے لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں نا, اللہ کے حکم سے ہر سال جہاں بھی نیا, اب اس سال چونکہ پھر پاکستان میں ہی ہو رہا ہے نا تو نیا نام چوز نہیں ہوا, حالانکہ پچھلے سال ہم سب نے مل کے البرکہ چوز کیا تھا. تو قصہ مختصر ایسے ہی آیت میں پڑھ رہی تھی تو میرے سامنے آ گیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس پھر وہیں سوئی اٹک گئی کہ ہم سب نے آج اپنے کل کے لیے تیاریاں کرنی ہے, آنے والی جنریشنز, آنے والا مستقبل, اور پھر آخرت تو ہے. تو الحمدللہ اسی میں اللہ نے پھر برکت دی تھی, اور اللہ آپ کے بھی اس البرکہ پروجیکٹ میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. جو لوگ اس پہ لگا رہے ہیں وہ دیکھیں بھی اس کو, ان کے بچے, ان کے پوتے, نسلیں نواسے, اور اس طرح وہ خود اس میں کھپ جائیں. اور کل قیامت کے دن ہم اس اجر کو دیکھ کر حیران ہو جائیں جو یہاں کوششیں کرنے والوں کو ملے. اللہ تعالیٰ دنیا بھر سے اور میں اس میں باہر والوں کا بہت شکریہ بولوں گی. ہمارے آن لائن لسنرز واقعی یوم نونہ بالغیب پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے خوف آتا ہے کہ زبان تو میری ہی استعمال ہوتی ہے نا, کوئی بات باہر جاتی ہے, کہ جو لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کو نہیں پتہ جوہر آباد کدھر ہے, ان کو خوشاب کا نہیں پتہ. اپنی حیثیت سے ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا ہے. تو اس زمین پہ بہت سارے لوگوں کی قربانیاں, محبتیں اور امیدیں. قیامت کے دن اللہ ہم مجھے تو سرخرو کر دے اور آپ سب کو بھی. یہ آپ کے لیے سب کام ہو رہا ہے, تو جو آپ یہاں موجود ہیں پھر آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جائے گی. خوش بھی ہوں اس میں لیکن ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اور جوش و خروش سے اللہ سے یہ کام لیجئے کہ اللہ تو ہماری زندگی میں اتنی برکت دے کہ ہم اس میں اپنی ساری ایفرٹس ڈال دیں اور ہم اس ملک کی اور اس کے بعد پھر اس پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بن جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک تقابل ہے, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کا, آپ کے سامنے دیکھ لیجئے. اللہ کے حکم سب کو ایک جیسے ملتے ہیں, جیسے یہ قرآن آپ اور میں سب سن رہے ہیں, لیکن سننے والے دو طرح کے ہو جائیں گے. ایک ماشاءاللہ آپ جیسے پیارے لوگ فرما بردار ہوں گے, ہر حکم پہ کہیں گے جی اللہ جی میں نے کر لیا, میں مان لوں گی. آپ بنیں گے مومن, آپ کا انجام ہے کامیابی. لیکن کچھ پتہ نہیں وہ کدھر ہوں گے, مجھے تو نہیں پتہ, لیکن ہوتے ہی ہوں گے. تبھی تو اللہ نے کہا وہ کون ہے, اللہ کے حکم سنیں گے پھر کہیں گے ہاں چھوڑو ایسی باتیں ہیں, اور بڑے مسئلے ہیں اور بہت کچھ ہے. وہ بن جائیں گے نافرمان, اللہ نے نام دیا ان کو فاسق, حدوں سے گزرے ہوئے. انجام دیکھ لیجئے ناکامی, اللہ آپ کو مجھے کامیاب کر دے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون, اس کو بھی ذرا سا دیکھیے. یہ جو ابھی میں نے آپ بک مارک دکھایا تھا یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ایرو اوپر جا رہا ہے, محنت سٹرگل. پہاڑی پہ جائیں گے تو اوپر جانے میں ایفرٹ لگے گی. اہل بہشت کامیابی حاصل کرنے والے ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں, مضبوط حوصلوں والے, اسٹرانگ لنگس ہوتے ہیں ان کے, کرجیس ہوتے ہیں, جرت والے ہوتے ہیں, مال کی محبت دل سے نکال کے پھینکتے تاکہ بھاگ سکے. اس کے برعکس اہل دوزخ عذاب حاصل کرنے میں دیکھیے, اخلد الى الارض, یہ تو جھکتے ہی جاتے ہیں زمین کی طرف. اللہ آپ کو مجھے کامیاب کر دے. پھر قرآن کی بات ہے, لو انزلنا ھذا القرآن, تو یہ میسج ہے آیت 21 کا. آئیے ذرا اور 28 پارے پڑھنے کے بعد چیک تو کریں ہمارا قرآن سے رشتہ کیا ہے. پچھلے پارے میں بھی قرآن کے رشتے کی بات تھی نا. یہ پاک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل اس کے سامنے جھک جائیں, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کلیجے کپ کپائیں. اس کے سچے وعدے اور اس کی حقانی ڈان ڈپٹ ہر سننے والے کو بید کی طرح تھر تھرا دے. آپ کہتے ہیں نا بید کی شاخ ہوتی ہے نا, ایسے کانپتی ہے. اور دربار اللہ کے آگے سر بسجود کرا دے, اور دربار الہی میں سر بسجود کرا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. ایک درخت تھا اس کو ٹیک بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت کو اللہ نے عقل سمجھ دی, اس کو لگا کہ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ممبر تیار تھا, بڑا خوبصورت سا ممبر بنا ہوا تھا, کیا آپ اس پر خطبہ دیجئے. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے, ممبر بنا بیچا خطبہ دینے لگے. اتنی دیر میں آواز آ رہی ہے کسی کونے سے جیسے بچہ روتا ہے, بین بین بن بن کی آوازیں. سبھی نے آواز کو محسوس کیا, اللہ کے نبی نے کیا. آپ وہاں سے اترے, وہ تنا درخت کا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے, اس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے اور اس کو چپ کرایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ ذکر وحی کے سننے سے کچھ دیر دور ہو گیا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت 3584 ہے, جا کے پڑھیے گا. کیا ہم بھی کبھی اس قرآن سے دور ہونے پہ روتے, چھٹی ہو جائے اور روتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے نہیں, کام ہی بڑے ہیں آج گھر میں. دیکھتے ہیں آپ اپنے کام کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اس قرآن سے دوری پہ آپ کو مجھے بھی رونا چاہیے. چلیے کیا سیکھا ہم نے, ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا. اللہ سے خوف رکھنا ہے, اس کو بھولنا نہیں. بہترین محافظ اللہ تعالیٰ ہے, اسی سے حفاظت کی امید رکھنی ہے. اپنے انجام کو یاد رکھنا ہے, نفسوں پہ ظلم نہیں کرنا، اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن سن کر میرا دل بدلا کے نہیں، تو اللہ ہمارا دل بدل دے. آگے سورت ممتحنہ ہے، تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
جزاك الله خير. سورة ممتحنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے بعد کچھ لوگ آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ آتے رہے. اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط لگی تھی، اور وہ کیا تھی کہ کوئی بھی شخص اب اس کے بعد اگر مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ آنا چاہے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. بڑی کڑی شرط تھی، ون سائیڈڈ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باکمال لیڈر جن کی نگاہ بڑی دور رس تھی ان کو اس کی خیر دکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہت ساری خیر ڈال دی، لیکن اس میں یہ بات مینشن نہیں تھی کہ اگر عورتیں آئیں تو کیا ہوگا. تو بعد میں جب پہلا موقع بنا کہ جس پہ پھر کچھ عورتیں مکہ سے مدینہ آئیں تو سوال اٹھا کہ کیا ہوگا. مکہ والوں نے شور کیا کہ ہم ان عورتوں کو واپس لیں گے. جب شرائط نامہ کھولا گیا تو اس میں لفظ رجال تھا، تو لہٰذا ایسی عورتوں کو واپس نہیں کیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ عورتیں کسی کے نکاح میں تھیں، کوئی لونڈی تھی، کیا تھی، تو اس پہ جو مسئلے مسائل اٹھے اس کے اوپر یہ سورت ممتحنہ نازل ہوئی. بڑی پیاری سورت ہے، پہلی آیتوں کے اندر ہی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت 1-6، ٹاپک لکھیے گا خاطب. یہ نام ہے صحابی کا، پورا نام ہے خاطب بن ابی بلتا. خاطب بیوی بچوں کی محبت سے مجبور ہو گئے. کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی شرائط قبول کی تھی اس کی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مسلمانوں کا یا مکہ والوں کا ساتھ نہیں دے گا، یعنی ہر قبیلہ اپنے اپنے اون پہ جائے گا. لیکن مکہ والے زیادہ دن اپنے وعدوں پہ کبھی بھی قائم نہ رہ سکے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کی نیت کی، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون خرابہ ہو اور جھگڑا ہو. آپ نے اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ میں بالکل مکہ شہر کے پاس قریب پہنچ جاؤں تب بھی مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ کوئی تیاری نہ کریں، کوئی جنگ نہ ہو اور امن کے ساتھ ہی مکہ فتح ہو جائے. اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا قبول کی. آپ نے بہت رازداری کے ساتھ تیاریاں کی. ایک صحابی تھے خاطب بن ابی بلتا، بدری صحابی تھے، بہت پیارے تھے، ان کو بھی یہ بات پتہ تھی، اللہ کے نبی کا اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ تھا، لیکن خاطب سے ایک غلطی ہو گئی، اس کو ہم پڑھیں گے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم دوستی سے ان کی طرف ہاتھ پیغام بھیجتے ہو، تم دوستی والے پیغام ان کو بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے سے جو کہ آپ کے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان کے پاس محبت کے پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی، اور جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا. اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. خاطب سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم تیاری کر لو، اور میرے اس خط کے بدلے میں تم میرے بیوی بچے جو مکہ میں رہتے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا جنگ کی صورت میں. اب خاطب کا خیال تھا کہ یہ بات خبر نہیں ہوگی کسی کو، وہی کے ذریعے اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا. آپ نے حضرت علی کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ ایک عورت ہے سارا نام کی، اس کے پاس سے خط لے کر آؤ. حضرت علی نے گھوڑا دوڑایا، ساتھ والے صحابی بھی تھے، تیز تیز گھوڑا دوڑا رہے ہیں. دوسرا صحابی کہنے لگا ذرا آہستہ چلائیں، ہو سکتا ہے عورت کہیں ادھر ادھر مل جائے. علی نے کہا اللہ کی قسم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ روخاہ نام پہ ملے گی تو وہ وہیں ملے گی. اور واقعی وہاں گئے تو وہ ایک عورت تھی، سارا اس کا نام تھا، اصل میں طوائف تھی لیکن جاسوسی کرتی تھی ادھر سے ادھر کی. اس کی تلاشی لی، اس کے بالوں کے اندر میڈیوں میں چھپا ہوا خط تھا. وہ خط کیا تھا؟ وہ تو ایک جنگی راز تھا. خاطب بن ابی بلتا، علاقہ کفار مکہ جو بھی تھے، بہرحال خاطب کے اوپر بہت بڑی ایک بات آتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذمہ دار لیڈر تھے کہ فوراً سامنے دلیل موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے. وہ کہا خاطب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں سچ کہوں گا، مجھے یقین تھا کہ آپ حملہ کریں گے تو آپ ہی جیتیں گے. میرے اس خط کے لکھنے نہ لکھنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، میں نے تو ان پر ایک احسان کر دیا کہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں. اس پہ یہ آیت اتری کہ بیوی بچوں کی محبت میں بعض دفعہ انسان اللہ کا حکم بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو مجھے بھی یہاں سکھا دیا، ہمیشہ دین کے راز دین پہ رکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے راز، آپ دیکھیں دین کا کام کرتے ہوئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ساتھیوں کو بات نہ بتاؤ، اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے جائیے. یہ ہے اس بات کا میسج. اب اگلا کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا ہم تم سے اور جن کے تم اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو سب سے بیزار ہیں. کتنی جرت تھی ابراہیم کے اندر. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اللہ کرے ہمیں بھی یہی جرت مل جائے. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ. ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال. آمین تو کہتے ہیں. اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یقیناً تمہارے لیے اس میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ پھیر لے تو اللہ بالکل بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے. دعا پڑھیے دیکھ کر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یقین کیجیے آج ہم مسلمانوں کو خاص طور پہ ویسٹ میں رہنے والوں کو اس دعا کو حرز جان بنانا چاہیے. کئی قسم کی آزمائشوں میں ہم اور ہماری نسلیں گرفتار ہیں, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ اولاد اور مال قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے, ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا, اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے, خاطب بن ابی بلتا والی غلطی ہم نے نہیں کرنی, اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں دینی, فتنوں سے پناہ مانگنی ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 7-13. ٹاپک لکھیے مہاجرات کی بیعت کے اجزاء, یعنی اس میں وہ لفظ آئیں گے کہ جب کوئی عورت ہجرت کر کے آتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے تھے, کیونکہ بیعت لینا حاکم وقت کا کام ہوتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم بھی تھے اور ایک مذہبی رہنما بھی تھے. لیکن اب کسی عورت کا ہاتھ تک ٹچ نہیں کرتے تھے, بلکہ بیچ میں کبھی کپڑا ہوتا, کبھی پانی ہوتا, اور کوئی ایسی چیزیں تھیں. دعا کیجئے کہ آج بیعت کے نام پہ بھی غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانے یا ان کو ٹچ کرنے سے اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے. فرمایا اصل اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودا. کیا عجیب ہے کہ ان قریب اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. کہیے آمین. دشمنوں کو دوست بنانا ہے ہم نے, دشمنوں کو کاٹنا نہیں ہے. اسلام کی دشمنی کفر سے ہے, کافر سے نہیں ہے. اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں کو اسلام دکھائیے تاکہ ان کے دل کا کفر ختم ہو, اور پھر آپ ان کو سینے سے لگائیے اپنے مسلمان بھائی بہن سمجھتے ہوئے. اور یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق اور کردار بہت خوبصورت ہوگا. اللہ کی سب قدرت ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جن لوگوں سے تم نے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا, جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا, ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور انصاف والے بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس سے نکال دیا, اور دیس سے نکال دینے والوں کی مدد کی. جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہے. کتنا دو ٹوک میسج ہے اس بارے کا. اللہ تعالیٰ میں ایسا لگتا ہے کہ پورا کرنے سے پہلے جرت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ محبت اور دشمنی کو قائم کرو. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرے اور سپائے بن کے, جاسوس بن کے آ جائے, اس لیے کہا کہ ان کا جائزہ لو. دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. یہ ان کے لیے حلال نہیں, کیونکہ جب کوئی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو, یہاں سنیے وہ مالی بانٹ جو آپ کو شروع بارے میں بتائی تھی نا, کہ کیسے ہجرت کرنے والی عورتیں جو دوسروں کی بیویاں تھیں, ظاہر ہے انہوں نے مہر دیے ہوئے تھے, اب یہ تو مسلمان ہو گئیں تو کیا ان کا نقصان ہوا؟ کہا نہیں, ان کے مہر ہم ان کو واپس کریں گے. کیسے؟ اب یہ اس کو جلدی میں خود ہی سن کے سمجھتے جائیے. ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں, اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو, اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں, اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے, اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, یعنی خدا نخواستہ کسی صحابی کی بیوی جو مسلمان تھی اور پھر وہ کفر میں چلی جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے, تو پھر تم اس کے بدلے کا وقت پھر تم اس کے بدلے کا پھر تم کو اس کے وقت بدلے کا وقت مل جائے, تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے خراجات کے برابر ادا کر دو, اور اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے پیغمبر, جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زناکاری نہ کریں گی, اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی, اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں, اور کسی نیک کام میں تیری حکم عدولی نہ کریں گی, تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اے مسلمانوں, تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا. لیکن آج بہت سارے مسلمانوں نے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا. اسی لیے تو نسلیں کی نسلیں ہماری جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئی. جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے نا امید ہیں. کیا سیکھا؟ دین کے معاملے میں مخالفت کرنے والوں سے دلی دوستی نہیں رکھنی, ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے, شرک سے بچنا ہے, مفلسی کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہیں کرنا. آگے ہے سورت صف. سورت صف کیا ہے؟ امت کو جوڑنے والی سورت ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یاد رکھیے کہ ہر مسلمان ایک اینٹ کی طرح, اور اینٹ کو اینٹ پہ رکھتے جائیے, بیچ میں محبت اور الفت کا مسالہ لگا دیجئے تو کیا بنے گا؟ ٹاپک لکھیے گا پہلے رکوع کا, 1-9 آیت, سیسا پلائی دیوار بن جاؤ دین کے دفاع میں. بولیے انشاءاللہ. آج کے دور کے کرنے کے کاموں میں یہ کام ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑ دو. محبت فاتح عالم, وہی فاتح زمانہ ہے جو دلوں کو جوڑ دے. آج ہمیں ایسے لیڈرز, ایسے حکمرانوں اور ایسے مذہبی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت کو بدلے بغیر لوگوں کو محبتوں کا پیغام دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے چن لے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ چند سیکنڈ سوچئے. قول اور فعل کا تضاد بات میں سے تاثیر ختم کر دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں خود کیجئے, اور ہر استاد جو دوسروں کو کہتا ہے وہ خود کرے. تم جو کرتے نہیں, اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا کہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. اے اللہ, آج ہم مسلمانوں کو بھی ایسی ہی دیوار بنا دے. آپ دیکھیں کہ اینٹوں پہ اینٹیں رکھے جائیں نا تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ذرا سی آواز چلے گی وہ پورے کے پوری ڈھیری آپ کے اپنے اوپر گرے گی. اس وقت مسلمان اینٹوں کے ایک ڈھیر کی طرح تو ہیں, لیکن ان کے دلوں میں جو محبت اور الفت چاہیے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس محبت سے مالا مال کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں, گویا سیستہ پلائی ہوئی عمارت ہیں. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے, میری قوم کے لوگوں, تم مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہماری صفوں کو سیدھا کر دے. نماز کی صفیں ہوں یا دین کے نام پہ بیٹھے ہوں کی صفیں ہوں, یہ ٹیڑھی ہوں گی تو دل سخت ہو جائیں گے. اللہ دلوں کو جوڑ دے. اور اب دیکھیں دین کی عمارت بننے کے لیے کچھ کو تو پھر چھپنا پڑے گا بنیادوں میں, اور کچھ کے اوپر سیمٹ لگے گا. یہ کب عمارت بنے گی؟ جب سیلف پروجیکشن ختم ہوگی, جب اتحاد ہوگا, جب ہم ایک کاز کے لیے مل کے کام کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو گلی گلی آپ کو یہ منظر دیکھے گا, جو اینٹیں عمارت کے اندر لگ جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں, پھر اس پہ آپ سیمٹ لگاتے, پلاسٹر کرتے, پینٹ کرتے, ہمیشہ کے لیے سیو ہو گئیں. اور کچھ اینٹیں جو بچ جاتی ہیں, بعد میں بچے ان کے کرکٹ بنا کر کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کا چولہا بنا کے چائے بناتے ہیں. اپنے آپ کو کہیں کھپا لیں دین کی اس عمارت میں, کہیں کھپ جائیں, ورنہ آپ بھی بچی کچھ اینٹوں کی طرح بیکار پھریں گے. اللہ آپ کو مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. دین کا کام اجتماعیت سے ہوتا ہے, انفرادی طور پہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا ہے, میری قوم بنی اسرائیل, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں, اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے. کل کی تورات میں یہ نام تھا, آج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے, یہ تو کھلا جادو ہے, اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. پھر وہی ان کی باتیں جو سورت توبہ میں, سورت حدید میں کتنے درد کے ستم پڑ چکے. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آج کے دور میں اس اسلام کی شمع کو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ورنہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں, اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. انشاءاللہ یہ اسلام پھیلے گا, کچے گھروں میں بھی جائے گا اللہ کے حکم سے. گو کافر برا مانے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین نا خوش ہوں. اللہ دین کے اس غلبے میں ہمارا حصہ ڈلوا لے، ہماری نسلوں کو اس میں کھپا دے. حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا، اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس عمل کو اللہ پسند فرماتا ہے تو ہم وہ عمل ضرور کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری راہ میں صفے باندھ کر مضبوطی کے ساتھ جم کر جہاد کرنے والوں کو میں بہت پسند فرماتا ہوں. پھر احد والے دن ان کی آزمائش ہو گئی اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، جس پر یہ فرمان عالی شان اترا، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ آج اس امت کو بھی متحد کر دے. کیا سیکھا؟ وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں. اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنی ہے. تانا دے کر بات نہیں کرنی. منافقت سے بچنا ہے. معمولی سی بات پر بھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے. آگے لکھیے آیت نمبر 10 سے 14، انوکھی تجارت. آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بزنس ڈیل ہے. کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ جہاں بزنس ڈیل ہوگی وہاں پروفٹ کی امید ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اپنے اوپر لے کر سنیے گا. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جی ضرور بتائیے؟ سب چاہتے ہیں، الحمدللہ. تو سن لیجئے پھر، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کر دو. اب کتنے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ تنجیکم من عذاب الیم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچا دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب کتنے لوگ اس پہ راضی ہیں؟ دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں. اللہ آپ سب کو جنت عدن میں جگہ دے دے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو. وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ اللہ کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ انصار اللہ. اللہ کو آپ کی میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ تو اللہ ہمیں ایک آنر دے رہا ہے اپنا نام دے کر، ورنہ ہم کہاں اس قابل. اللہ قیامت تک یہ ارادے نیتیں قائم رکھے اور ہماری زندگی کے آخری دن تک ہمیں انصار اللہ رکھے. جس طرح حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. پتہ چلا وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے. کیا سیکھا؟ ایک ڈیل ملی آپ کو مجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیل ہے، پیشکش ہے. ضرورت ہے کس بات کی؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، بولیے. ایمان بالرسول، جہاد بالنفس اور جہاد بالایمان. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کامیاب کر دے. کیا سیکھا؟ ابدی قیام کی جنتوں کی کوشش کرنی ہے، قرآن سے رشتہ جوڑ کر جنت حاصل کرنی ہے، اپنے اعمال چیک کرنے ہیں، سمینا و اطانا کہنا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرنی ہے، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کرنی ہے، اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے. اللہ آپ کو مجھے اس پہ قائم رکھے. سورۃ جمعہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، جس میں ایک ویک پوائنٹ سامنے آتا ہے. ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی تربیت نہیں ہوئی تھی، بہت دن سے تجارتی قافلہ نہیں آیا تھا، اور عین نماز جمعہ کے وقت وہ قافلہ آ گیا. جب مخصوص آواز سنی تو بہت سارے صحابہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کو خطبے کے دوران وہیں چھوڑ کر اپنا مال لینے نکل گئے. اس پہ یہ سورت نازل ہوئی. بڑی ڈرانے والی بات ہے. علم کی محفل کا ایک تقدس ہوتا ہے، بلا وجہ ہلنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بیچ میں سے اٹھ کے نکل پڑنا، دیر سے آنا جانا. بہت مجبوری ہو تو اٹھے، ورنہ یاد رکھے خیر بڑھتی ہے، تھوڑی لے کر بھی جانا ہے، زیادہ بھی لے کے جانا ہے۔ تو صحابہ کرام کو تربیت کو بہانہ بنا کر ہم سب کو کچھ چیزیں سکھائی گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت 1-8، علم بغیر عمل کے، یہ لکھیے پھر سلیش ڈالیے، کمر کا بوجھ یا کچھ اور۔ وہی بات کہ جب علم کتابوں کا نام رہ جائے، تزکیہ اور تربیت نہ ہو، صرف ختم کرنے کا شوق ہو، تو پھر وہ علم نہیں رہتا، وہ گدھے کا بوجھ بن جاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً جو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مکہ والوں کی خوشبختی تھی کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، ورنہ کیا تھے وہ، بدو، ان پڑھ۔ اور اسی لیے کہا، اور دوسروں کے لیے بھی انہیں میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہی غالب حکمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بری مثال ہے، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گدھے کے اوپر جو مرضی کتابیں ڈال دیجئے، وہ گدھا اس پروفیشن کا ماہر نہیں بنے گا۔ دعا کیجئے یہ کتاب کا بوجھ ہمیں بھی کوئی ایسا ہی شخص نہ بنا دے کہ صرف تکبر کرتے ہوئے ہم خوش ہونے لگیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا۔ کہہ دیجئے کہ یہود، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، وہ تو تمہیں آ پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب کو چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ سچ، کتنی دوائیاں کھا لیں، ٹونک لے لیں، صحت بنا لیں، ایکسرسائز کرا لیں، لیکن ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ سوچیے اپنی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، گھر میں آئے گی کہ باہر، اچھے کام کرتے ہوئے آئے گی کہ برے، اور اللہ نہ کرے بازار میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے بے پردگی کی موت آ جائے، تو کیا بنے گا۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، گمراہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، آخرت میں رسوائی سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اللہ کا فضل مانگنا ہے، اور موت کی تیاری کرنی ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ بولیے آیت 9-11، ٹاپک لکھیے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لغو اور تجارت سے۔ صحابہ کرام بیچارے تو تجارت کے قافلے کی آواز سن کر جمر پر چھوڑ کے نکل گئے۔ آج کا مسلمان لغویات میں ہے اور مال کمانے میں ہے، اور امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیے ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں، 4، جمعے کے کتنے فرض ہوتے ہیں، تو 2 کدھر گئے، خطبہ۔ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، یہی بات ہے اس حصے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سب مردوں کو اللہ اس حکم پہ عمل والا بنا دے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جب کوئی سودا بکتا ہوا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ جمعہ کا لفظ ہے نا، یہ جمع سے نکلا ہے، جمع ہونے کا دن۔ اس دن مسلمان بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کا دن بڑا اہم ہے۔ حضرت آدم بھی اسی دن پیدا کیے گئے، جنت میں بسائے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اسی دن قیامت ہوگی، اور اسی کی ایک ایسی ساتھ ہے جس میں اللہ بندہ اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن کو خاص اہتمام سے گزارنا چاہیے۔ غسل کیجئے اچھی طرح سے, جیسے جنابت کا غسل ہوتا ہے, اول وقت میں جا کر مسجد میں نماز پڑھے گا تو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر ہے, ذرا سی دیر سے جائے گا تو قربانی کا, گائے کی قربانی کا اجر ہے, پھر جائے گا تو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کی طرح, اور اس کے بعد جائے گا تو انڈا اللہ کے راستے میں دینے والے جیسا ہے, اور جب امام آ جائے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اور پسندیدہ کیا ہے کہ جمعے کے دن اپنی طاقت کے مطابق اچھا لباس پہنیے, خوشبو لگائیے, مسواک کیجئے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے آئیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ ہے 881. آپ نے میں کیا سیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا ہے, دوڑنا نہیں, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے, اجتماعیت قائم رکھنی ہے, رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے, جب اللہ کی بات کی جائے تو غور سے سننا ہے, دنیا کے کھیل تماشے میں نہیں پڑنا. اللہ عمل کی توفیق دے. آگے سورت منافقون, سب سے پہلے پڑھی مومنون, اب آگئی منافقون, اور تیسرے پارے میں آئے گی کافرون. تینوں قسم کے گروہ ہیں. آپ نے میں نے اس سورت کو کیا سوچتے ہوئے سننا ہے؟ سورت بقرہ میں بھی ہم نے نفاق کا موضوع سنا پڑا, آگے بھی بیچ میں آ رہا ہے, سورت توبہ میں آ گیا, حدیث میں آ گیا. ہم اپنے دل کا جائزہ لیں گے کہ ان 28 پاروں نے میرے دل کے اندر سے نفاق کو ختم اور کم کیا کہ نہیں. اللہ تعالی ہمارے دل سے ہر طرح کا نفاق نکال دے. ابتدائی 8 آیتیں, ٹاپک لکھیے توہین رسالت کے مرتکب منافقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جس کے ذکر پھر ان آیات میں آتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. عبداللہ بن ابی مسجد کے دروازے پہ آ کے آپ کی باتیں کرتا تھا, بڑی شو مارتا, یعنی چاپلوسی کرتا تھا, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطن جھوٹے ہیں, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, بس اللہ کی راہ سے رک گئے, بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں. یہ سب اس لیے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے, پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوش نما معلوم ہو, یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگا دیں, گویا یہ لکڑیاں ہیں اور دیوار کے سہارے لگائی ہوئی ہیں, ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہی حقیقی دشمن ہے, ان سے بچو, اللہ ان کو غارت کرے, کہاں سے پھرے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں منافق کو سوکھی لکڑی سے تعبیر کیا ہے, بس اگر دیوار کے ساتھ لکڑی کی پینلنگ ہوگی تو کیا ہوگا, لکڑی پہ جب پانی پڑتا ہے نا تو وہ پھول جاتی ہے, گل جاتی ہے. اس کے برعکس سورت ابراہیم میں آپ نے مومن کی مثال پڑھی, کشجرتن طیبہ, درخت زمین کے اندر ہو پانی لگائیں گے تو پھلے پھولے گا, درخت کو کاٹ کے لکڑی کی صورت میں پانی لگائیں گے تو گلے گا. یہ فرق ہے مومن اور منافق کا. علم کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے, آپ اتحاد اور اجتماعیت کی زمین میں لگے رہتے ہیں آپ گرو کرتے ہیں, ورنہ آپ کے اندر نفاق آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اندر سے ایسی ساری چیزوں کو نکال دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول سے استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا, بے شک اللہ تعالیٰ سے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو. دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی اور اس کوز پر دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں, تو منافقوں نے آ کے ان کو سمجھایا اتنا نہ ان پہ خرچ کرو, کیوں, یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں, یعنی ان کا پودا ادھر کیوں لگ جائے. یاد رکھیے منافق نہ تو خود خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے, اور آسمان اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. یہ کہتے ہیں اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. عبداللہ بن ابی کے لفظ, اس کے بیٹے نے ان سے کہا اپنے لفظ واپس رکھے, نہیں تو میں آپ کو مدینہ میں نہیں جانے دوں گا. سبحان اللہ, سنو, عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے, لیکن یہ بات منافق نہیں جانتے. کیا سیکھا ہم نے پہلی 8 آیتوں میں منافقوں کی صفات؟ قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں, در حقیقت دل ان کے ایمان سے خالی ہیں, اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر مسلمانوں سے بچتے ہیں، منافق ایمان لا کر پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی ظاہری حسن و جمال اور زبان کی خوبصورت باتیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ تکبر کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خود بھی خرچ کرنے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کی عزت کرنی ہے، آپس میں سلوک اور اتفاق قائم کرنا ہے، اللہ سے اخلاص کی دعائیں مانگنی ہے، نفاق سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کا درجہ چیک کرنا ہے، جہاد کو عام کرنا ہے، قلم سے ہو یا کسی اور سے۔ آخری رکوع ہے سورت کا، دیکھیے گا 9 سے 11، ٹاپک لکھیے ملک الموت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہ بڑے ہی نقصان والے لوگ ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے ہی خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ آیات تدبر بھی یہی ہیں آج کی۔ تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کیا کرنا ہے؟ تھوڑا اور جی کر، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، رشتے نبھانے ہیں؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ دو کام، میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں، اب کیا فائدہ؟ فرمایا جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ مسلمان کی چند خوبیاں اس رکوع میں دیکھیں۔ مسلمان اولاد اور مال کی محبت سے اللہ کے بتلائے ہوئے فرائض سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں ہی خرچ کرتا ہے، اور رزق کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور موت بر حق ہے، کوئی میری موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث آج ہماری ایکٹیویٹی شیٹ کے اندر موجود ہے کہ دنیا میں دے لو، زندگی میں خرچ کرو۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو داؤد 2865، اللہ کے نبی سے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جسے تم صحت اور حرص کی حالت میں خرچ کرو، یعنی ابھی تم زندہ ہو، تمہیں ابھی جینے کی امید ہے اور تمہیں زندگی کی امید ہو، اور محتاجی کا خوف ہو کہ یعنی دے دیا تو میرے پاس کم ہوگا، یہ نہیں کہ تم مرنے کے وقت کے لیے اٹھا رکھو، یہاں تک کہ جب جان حلق میں اٹکنے لگے تو کہو کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا، حالانکہ اس وقت تو وہ فلاں فلاں کا ہو چکا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور بعد میں لڑائی جھگڑے، سگی بہن بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں دے دیجئے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے پلائیے جو دینا ہے، باقی اللہ کے رستوں میں دے کر اپنی قبر کو سرخرو کیجئے، ورنہ بعد میں ماں باپ کی بدنامیاں ہوتی ہیں کہ کیسے بچے نہ خنجار نکلے کہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم کر رہے ہیں اس مال کو۔ کیا سیکھا؟ کہ اولاد اور مال کی محبت میں کھو نہیں جانا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، صدقہ و خیرات کرنا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے دنیا میں ہی آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے، اپنا رزق اللہ کے ذمہ سمجھ کر اسی سے مدد مانگنی ہے۔ چلیے آگے سورت تغابن۔ تغابن غبن سے ہے، فراڈ کرنا، ایک دوسرے کا مال باہم دھوکے سے کھا جانا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے میری نیکیاں کدھر گئیں، تو کہا جائے گا تیری نیکیاں تیرے بچے کھا گئے۔ کیسے؟ تیرے بعد انہوں نے ایسے برے کام کیے کہ تیری کی کرائی نیکیاں وہ کھا گئے۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ پہلی 10 آیتیں، ٹاپک لکھیے گا کہیں بیوی بچے تمہاری نیکیاں نہ کھا لیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں بعض تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل اور حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے، اللہ تو سینے کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ نے بے نیازی کی۔ نوٹ کیجئے، تم روٹھے ہم جھوٹے، جب بندہ اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے نا اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم نے جو کچھ کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اپنے آپ کو لے جائیں قیامت کے میدان میں، وہی دن ہے ہار جیت کا۔ دنیا کی سب چیزیں جھوٹی ہیں، یاد رکھیے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا، وہ سب جہنمی ہیں، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے، ان ساری صورتوں میں سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر ہے، پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ یعنی پہلی چار آیتوں میں اللہ کی جو صفات دیکھی، خالق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، مالک کل ہے، غنی ہے، کافروں کی قوم کو عذاب دیتا ہے، البصیر ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، مصور ہے، ہر ایک کو بہتر صورت دی، بہترین صورت دی، عالم ہے، چاہے کچھ چھپا کے کرے یا ظاہر کرے، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا، اللہ کی بنائی بھی صورتوں پہ تنقید نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے حسن سیرت مانگنا، اپنی برائیاں دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مگن کرنا، دنیا کی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، جنت کے وارثین کا ساتھ مانگنا ہے۔ چلیے، آخری رکوع ہے سورت کا، آیت 11 سے 18۔ ٹاپک لکھیے، ازواج اور اولاد کو نعمت بناؤ، فتنہ نہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے، پورا پارا گھریلو زندگی، شوہر، بیوی، بچے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بات کر کے بتا دیا کہ تمہیں اپنی فکر کرنی ہے۔ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہمارے بھی دل کو ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں، کہنا مانو اللہ کا اور رسول کا، اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، نوٹ کریے سب نہیں، اور یہ کون سی بیویاں اور کون سے بچے، جو دین سے دور کرتے ہیں، جو حرام کمانے پہ مجبور کرتے ہیں، جو گناہوں پہ مائل کرتے ہیں، سب بیویاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ فرمایا، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ تو، اور بخش دو تو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس رشتے میں محبت، معافی، درگزر نہ ہو تو رشتہ کبھی نہیں نپتا۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنتے اور مانتے جاؤ، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے، وہی کامیاب ہے۔ دعا کریں رمضان کی ان جاتی بھی گھڑیوں میں اللہ دل سے حرص کو ختم کر دے، بخل نکال دے، تیرے راستوں میں جان مال دینا ہمارے لیے پسندیدہ عمل بن جائے۔ اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اسے بڑھاتا جائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ تو کیا سیکھا، تقدیر پہ راضی رہیے، کوئی تکلیف آئے مان لیجئے یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، پھر صبر اور شکر کیجئے، ثواب اور بھلائی کی امید رکھیے، اللہ کے رستوں پہ ثابت قدم رہیے، اللہ ہی ڈالتا ہے، وہ ہی کاٹتا ہے، وہ آپ کے دل کو ایسا کھول دے گا کہ آپ کو اس دکھ سے بے نیاز کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف ڈالتا ہے اس کے بعد خیر ضرور دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہوں. یہ مائنڈ میپ دیکھیے گا, مصیبت یا تکلیف کا انسان سے کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ مومن اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کو اپنے تمام معاملات سونپ دیتا ہے. کوئی بھی مشکل مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتیں آئیں تو بندہ کیا کرے. پہلی بات اخلاص نیت اور طیب نفس کی وجہ سے اللہ اس کو قبول کرے گا. اللہ بہت بڑا قدردان ہے, کس کو کرے گا؟ جو اللہ کے رستے میں خرچ کرے گا اور حرص سے محفوظ رہے گا. تو وہی بات ہے کہ امتحان کے دو پرچے, خوشی اور غم, اللہ ہمیں ان دونوں میں کامیاب کر دے. کیا سیکھا؟ محبت اور قرابت کے رشتوں میں مخلص ہونا ہے, مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا ہے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, داعی دین بننا ہے, بحثیت مومن صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. آگے ناگوار رشتوں میں سے ایک رشتہ اور وہ طلاق کا رشتہ. مجھے حیرت ہوتی ہے قرآن کے اسلوب پہ. آپ دیکھیں دوسرے پارے میں طلاق کی باتیں, بیچ میں سورۃ نساء میں باتیں, آج پوری سورت نکاح نام کی کوئی سورت نہیں ہے قرآن میں, طلاق کی ہے. اس سے دیکھیے کہ قرآن کتنا کنسرنڈ ہے ہماری نجی زندگی سے. معاملات اور معاشرت جب تک اس کے مطابق نہ ہوگی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. پڑھتے آیت 1-7, ٹاپک لکھیے تقویٰ کے ثمرات. یاد رکھیے شوہر بیوی کا رشتہ نبھ ہی نہیں سکتا جب تک تقویٰ نہ ہو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن, اے نبی اپنی امت سے کہہ دیجئے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو. لکھ لیجئے یہ ایک اور دو طلاق کی صورت ہے جب شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں. اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو, نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا, تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت کرنے کے قریب آ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو, یعنی تیسری طلاق مت دو, یا پھر دستور کے مطابق ان کو الگ کر دو اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضا مندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے, تقوی اختیار کیجیے, اللہ مشکلوں سے نکالے گا انشاءاللہ, اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا, اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں, مینوپاز یعنی کبھی طلاق اتنی اولڈ ایج میں بھی ہو سکتی ہے, کیا اب عدت کیسے کریں کہ پیریڈس نہیں آ رہے تو اس کا حکم ہے. اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا ہی شروع نہ ہوا, یعنی چھوٹی بچیاں, اور حامل عورتوں کی عدت بذائے حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. کرو کیا؟ اب دیکھیے یہ ناگواریوں کے رشتے, ان رشتوں میں بھی کبھی ایک دوسرے کے حق میں بری بات نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ سے کوئی آگے سے اچھی امید رکھنی ہے کیا کرو, تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. ہمارے ہاں ایسا ہوتا, پہلے لڑائیاں پڑ جاتی ہیں, پہلے ہی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. یقین کریں جس طرح ہمیں شادیاں کرنی نہیں آتی نا آج, اس طرح میں طلاق دینی بھی نہیں آتی. ہمیں گھر نہ بنانے آتے ہیں, نہ بگاڑنے آتے ہیں, نہ بسانے آتے ہیں. اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دے. اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے ان کو خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں اس کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو. اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اس کو دے رکھی ہو. اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا. مایوس کی ہوتے ہو؟ یہ دیکھیے ایکس ہسبینڈ وائف کے بارے میں. طلاق اور میاں بیوی کا تعلق یہ ایک ناگوار تعلق ہوتا ہے لیکن حقیقت ہے. کرے کیا؟ طلاق سنت کے مطابق دے گا. حیض سے پاکی کے بعد طہر کی حالت میں تعلق قائم کیے بغیر طلاق دینی ہے. طلاق بدعی کیا ہوتی ہے؟ حیض کے بعد حالت ہم بستری کے بعد طلاق دینا. دیکھیں اتنے کھل کھل کر یہ مسئلے قرآن اور حدیث میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اللہ کرے ہم دین اس طرح سے سیکھیں کہ ہمیں اس کی یہ چیزیں بھی سمجھ آئیں. جیسے ہم نماز روزے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوال کرتے ہیں. ابن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اب غضبناک ہوئے. ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ جب رجوع کرو پھر جب دوبارہ طلاق دینی ہے تو طہر کی حالت میں دینا. اور آپ نے اسی آیت سے دلیل لی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. ہم نے کیا دیکھا اس میں؟ اب دیکھیے کیا عدت کی بھی کچھ باتیں ہیں. بیوگی کی صورت میں عدت کی مدت طلاق کی صورت میں عدت سے فرق ہے. وہ کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. یہ ہے 3 مہینے. حاملہ کے لیے وضع حمل ہے. باقی سب بیوہ عورتیں 4 ماہ 10 دن. طلاق میں کیا ہے؟ حاملہ کے لیے وضع حمل تک حیض آنے والی عورت کو یا پھر آنے والی کو. یعنی یہ 2 ایکسیپشنز جو ابھی آیت میں پڑھی. اور اس کے علاوہ 3 مہینے. آپ نے میں نے کیا سیکھا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے. بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے اور لڑکوں کی شادی کرنے سے پہلے یہ سارے مسائل سکھا کے بھیجیے. دیکھیں سر پڑے پھر تو کرتے ہی ہیں لیکن اس وقت ہوش نہیں ہوتی کسی کو. تو یہ سارا کچھ سیکھنا دین کا حصہ ہے. پھر کیا سیکھا؟ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو سے تجاوز نہیں کرنا. طلاق لینے دینے سے ہر ممکن پرہیز کرنا ہے. طلاق جیسی ناگوار چیز کو احسن درجے پہ پورا کرنا ہے. طلاق ہونے کی صورت میں اسلامی طرز عمل کو اپنانا ہے. اللہ کی رضا پہ شاکر رہنا ہے. چھوڑی ہوئی بیوی یا شوہر کی برائیاں بیان نہیں کرنی. چلیے آخری رکوع سورت کا آیت 8 سے 12. نبی روشنیوں کے سفیر بن کر آتے ہیں. حقیقت ہے کہ آج وہی نبی کی امت اندھیروں میں کھوئی پڑی ہے جنہوں نے اتنا خوبصورت دین چھوڑا تھا. واقعی یہ من قریت نتت عن امر ربها. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں ایسا عذاب دیا جو ان دیکھا سخت عذاب تھا. پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو. یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اللہ ہمارے معاشرے کے اندھیرے بھی دور کر دے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائیں. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. پس تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ عمل صالح کریں جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ کے احکام شریعت کیوں واضح ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ایمان لائیں اور اندھیروں سے روشنیوں میں آ جائیں. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ اور رسول کے حکموں پہ عمل کرنا ہے. جہالت کی تاریکیوں سے نکلنے کے لیے علم لے کر ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے. اللہ کی نازل کردہ نصیحت سے منہ نہیں موڑنا اور عقل مند بن کر آیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. چلیے آخری صورت ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے 4 عورتوں کا ذکر ہے اس صورت پوری میں. تحریم حرمت سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. جب سکناپا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دل میں خیال آ ہی جاتا ہے. آپ کی کچھ بیویوں کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیویوں کو وقت زیادہ دیتے ہیں. انہوں نے کچھ ایک ایسی بات کہہ دی. جب آپ اس بیویوں کے گھر سے ہو کر آئے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے ایک سمیل آ رہی ہے. مغفیر ایک جڑی بوٹی تھی. حالانکہ وہ بیوی آپ کو شہد کھلاتی تھی. آپ کو اپنی بیویوں کی ہائیجین اور ان کی یعنی کہہ لیجئے کہ پسند ناپسند کا اتنا خیال تھا, آپ نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ٹاپک لکھ لیجئے, اسی سے پتہ لگے گا. آیت 1-7, 1-7, حلال کو حرام بنانے کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے. تو کوئی مرد اپنی بیوی کے لیے حرام نہیں کما سکتا. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی, جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول دینا مقرر کیا, یعنی قسم توڑیے اور اس کا کفارہ دیجئے. اللہ تمہارا کارساز ہے, وہی پورے علم اور حکمت والا ہے. اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی, بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے. پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی, اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ دل تو آپ کا بڑا چاہ رہا ہے یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں, لیکن وقت نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ سننے میں بھی مزہ بہت آتا ہے. لیکن حقیقت ہے کہ یہ نبی کے گھرانوں کی نظر انداز تھے کہ کیسے آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتی تھیں. کہا, سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے. اے نبی کی دونوں بیویوں, اب یہ دو سوکنوں نے آپس میں ایکا کیا تھا تو اللہ انہی کو ڈانٹ رہا ہے کہ دیکھو خبردار نبی کے خلاف کوئی پلاٹنگ نہ کرنا, اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے, یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں. اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے, اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار, اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں, بڑی دھمکی ہے اس میں, تو بہت جلدی نہ انکار اب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا. جو اسلام والیاں, توبہ کرنے والیاں, عبادت بجا لانے والیاں, روزے رکھنے والیاں ہوں گی, بیوہ ہوں گی یا کماریاں. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں, جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. اے کافرو, آج تم عذر بہانے مت کرو, تمہیں صرف تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, کیسے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے حکم دیتا ہے. اللہ کے رستوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے واحد مقام ہے قرآن کا جس میں اللہ نے ایمان والوں کو آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچا لے. کیا سیکھا؟ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی آگ سے بچائے, ان کی اصلاح کریں اور دین کی سمجھ بوجھ دیں. سیکھنے کی باتیں, محبت اور قرابت کے رشتوں میں مخلص ہونا, جائز چیز کو ناجائز نہیں کرنا, راز کی حفاظت کرنی ہے. شوہر اگر کوئی بات بتا دیں تو آگے دوسروں کو نہیں بتانی, اور دوسرے کو بتا کے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ اب تم کسی کو نہ بتانا. یہ ہر عورت کی عادت ہوتی ہے نا. اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. بچوں کی شادیوں سے پہلے ان کو قرآن اور حدیث کا علم دینا. چلیے آخری آیتیں, آخری ٹاپک, آخری رکوع پارے کا, آیت 8-12. ٹاپک ہے, اور رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. اور اس میں سے ٹاپک کیا ہے؟ دنیا کا محل چھوٹنے سے پہلے جنت میں محل بن گیا. دیکھیں پورے پارے میں عورتوں کی باتیں تھیں. پہلا پارہ تھا, پہلا واقعہ تھا خولہ کا, گھر ٹوٹ رہا تھا نا, شوہر کا غصہ وجہ بنا, خولہ صبر کر رہی تھی. یہاں دیکھیے بیوی آسیہ, فرعون کی بیوی, فرسٹ لیڈی, آج کے دور میں آپ کے ملکہ, لیکن جب سچا ایمان اندر آیا تو پھر اس گھر میں الجھن آنے لگی, وحشت ہونے لگی. کہنے لگی کہ فرعون تجھے خدا نہیں مانو گی, موسیٰ کا رب اصل رب ہے. کہنے لگا نہیں, قید کر دوں گا, کا کر دے, قید میں ڈال دیا. روایت میں آتا ہے اس کی یاد میں روتا تھا, محبت تھی اس سے, لیکن نہ محبت نہ نفرت. اس رستے میں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. کیا ہوا ذرا پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، اللہ ہمیں بھی رسوا نہ کرنا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، ابھی کر لیجئے ساتھ ساتھ، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، یعنی شوہر نیک ہیں بیویاں بد ہیں، پھر ان دونوں نے خیانت کی، انہوں نے خیانت کی، یعنی شوہر کے مشن میں شامل نہ ہوئی، بس دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو روک نہ سکے، اور حکم دیا گیا اور تو دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ کتنا بے لاگ اللہ کا قانون۔ اور آخر میں پھر اللہ نے ایک مثال دی، کیا؟ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، ہر وہ عورت غور سے سن لے جس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر والے دین میں تعاون نہیں کرتے اس کے ساتھ، جب کہ اس نے دعا کیا ہے، میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، کنواری لڑکیوں کے لیے، ان میرٹ لڑکیوں کے لیے رول ماڈل حضرت مریم، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ کیا پتہ چلا آپ کو مجھے کہ اللہ مختلف لوگوں کو آزماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پوری صورت میں شوہر بیوی کا تعلق کھل کے سامنے آتا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی دل جوئی کر سکتا ہے حلال کی حدوں میں رہتے ہوئے۔ آج نبی کی تعظیم کرنا بہت آسان ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے ناطے بیوی کا شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے سب کو پتہ ہے، لڑتی بھی ہیں، بھڑتی بھی ہیں، جھگڑے بھی کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ نبی کی بیویوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایمان والوں کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ متقین کے ساتھ رہنے والی بیویاں بھی متقی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے انگوٹھی ہے نا، آپ اس میں ڈائمنڈ ڈالیں، سانچا نیچے کچا ہو ڈائمنڈ گر جائے گا، اور سانچا بڑا مضبوط ہو پتھر کچا ہو، شوہر بیوی انگوٹھی میں لگے ہوئے نگینے کی طرح۔ اچھی بچی ہیں تو اچھے بچے ملیں، لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا دینی مزاج ایک ہونا چاہیے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی تبلیغ کرتے وقت کبھی حکمت نرمی کی ہوتی ہے، کبھی سختی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حالات کے مطابق اپنی بیویوں سے معاملہ کیا۔ کیا سیکھا؟ نفاق سے بچنا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کا ہر جائز کام میں ساتھ دینا ہے، اللہ سے خالص توبہ کرنی ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنی ہے، جنت میں گھر کی دعا کرنی ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بننا ہے، زندگی کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے۔ حضرت آسیہ نے تختہ دار یعنی سولی پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو آسیہ کے ساتھ ہوا، اللہ نے آسمان سے ان کو جنت کا ان کا محل دکھا دیا۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا بدلہ۔ آپ کی میری یہ چھوٹی سی قربانی بہت بڑے بڑے خیر کے فیصلے اللہ کروائے گا۔ یہ جتنا وقت لگا اللہ آپ کا یہ ایکسٹرا ٹائم آپ کے حق میں صدقہ کرے، مجھے بھی معاف کرے، آپ سب بھی مجھے معاف کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔